مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک اپنا دینی کام ہے، اور ہمارے ذمہ داران کا ماشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی جو ہے وہ بروز ہفتہ سیٹرڈے مدنی مذاکرے میں شامل رہیں، اور مختلف علاقوں سے اسلامی بھائیوں کی فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضری ہوتی ہے، اور یہاں پر آ کر جب وہ مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، تو اپنے بڑے بھلے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان جذبات میں اچھی اچھی نیتیں بھی ہوتی ہیں، اپنے مطلب جو تاثرات ہیں، اور یقیناً سننے والے اس میں دو تین طرح سے باتیں محسوس کر سکتے ہیں کہ بعض اسلامی بھائی کو جب وہ ہمارے اسلامی بھائی پوچھتے ہیں تو وہ جس طرح سے جواب دیتے ہیں تو یہ بھی فیلنگز ہوتی ہے کہ یہ جو سننے والے ہیں اگر یہ توجہ سے سنتے ہیں تو کس قدر اہم بات جو وہ کلک کر جاتے ہیں، اور ظاہر ہے جو بات سنی جاتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنے کا بھی ایک ذہن بنتا ہے، قلبی ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، یہاں آ کر جو اپنے قلبی کیفیات ہوتی ہیں، ظاہر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ درد ہیں، ایسے موقع پر جب ان نیک لوگوں کی صحبت بندہ اختیار کرتا ہے تو ایک اس کا ایک فیل ہوتا ہے کہ یہاں آ کر جس طرح سے ایک سکون میسر ہوا تو اللہ پاک کے ذکر کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو خاص کر کراچی میں ہمیں سن رہے ہیں، میں ضرور آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ آپ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہر سیٹرڈے کو ہونے والے اس مدنی مذاکرے میں ضرور شامل ہوں تاکہ اس کی خوب خوب برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے پاس تاثرات بھی ہیں اور وہ تاثرات ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں وہ اپنے کیا جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔
میرا نام شمس تبریز شاکر ہے، میں سوات سے ہوں۔
علی علی بھائی کہاں سے ہیں؟
ضیاء کالونی سے۔
محمد اسد تاریخ۔
اسد اللہ امینی۔
ندیم احمد۔
معطر علی۔
شب برات پہلے منائیے یہاں پہ؟
دوسری جگہ پہلے منائیے، ادھر فرسٹ ٹائم ہے۔
اس سے پہلے 2017 میں آئے تھے، کیا پہلی بار آئے تھے تو کیسا فیل کیا؟
ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا تھا بس دیکھ کے باپا جان کو، اور سارا ماحول دیکھ کے، جو بھی بات کرتا تھا ماشاءاللہ پیارے بھائی پیارے بھائی، اور سبحان اللہ بس ادھر تو رنگی ماحول ہی چینج ہے بس۔
یہاں سے واپس گئے وہاں تو بتایا اپنے دوستوں کو گھر والے؟
ہم سب کو بتایا، اور الحمدللہ ترکیب کر کے 5-6 اسلامی بھائی ساتھ آئے ہم۔
بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے، بہت دلی سکون ملتا ہے، اور یہاں بہت مزہ آتا ہے، ہم جو ہے نا آتے رہتے ہیں، جو ہے نا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے یہاں پہ، الحمدللہ جو ہے نا بہت اچھی جگہ ہے۔
فرسٹ ٹائم کیسے آئے تھے؟
فرسٹ ٹائم ہم جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، تو جو ہے نا ہمیں دل کے ہم بھی جا کے دیکھیں جو ہے نا فضان مدینہ کی زیارت کریں، اور یہاں پہ جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا دل سکون بہت ملتا ہے، اس لیے ہم جو ہے نا دوبارہ آئے یہاں پہ۔
ولی محمد، ہم گارڈن کے سائڈ
چوکو بھی۔
جی جی۔
کون ہے آپ؟
میرے بچے ہیں ماشاء اللہ۔
کیا نام ہے آپ؟
ہرمین رضا۔
ہرمین، آج اجتماع میں آئے ہوئے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ؟
بہت اچھا۔
کیا کریں گے، پوری رات رکیں گے یا چلے جائیں گے؟
پوری رات رکیں گے۔ مومن رضا۔
مومن رضا، آج اجتماع میں آئے ہوئے؟
جی۔
شرکت کریں گے صحیح سے ہیں پوری رات؟
جی۔
اپر دل سے آئے ہو کراچی وزٹ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ اجتماع ہے بہت بڑا فیضانی مدینہ میں، اور بہت مزہ آیا فیضانی مدینہ۔
آپ پہلے کبھی آئے فیضان مدینہ؟
یار پہلے نہیں آئے، لاہور آیا تھا، پشاور دیکھا تھا، لیکن میں خواہش رکھتا تھا کہ انشاءاللہ کراچی بھی الیاس صاحب کا دیدار بھی کروں گا اور اجتماع بھی انجوائے کر لوں گا۔
یہاں کس طرح پہنچے آپ، کسی نے دعوت دی یا آپ کا خود کا مائنڈ بنا کیا تھا؟
نہیں، میرا خواہش تھا، خود آیا ہوں یہاں پہ، میں اکثر ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، بہت مزہ آتا تھا، لیکن میں ابھی خود آیا ہوں
ملتان سے۔ تو پہلے آنا ہوا یا فرسٹ ٹائم؟
فرسٹ ٹائم آیا ہوں میں۔
شب برات پوری رات رکنے کے لیے آئے ہیں یا چلے جائیں گے؟
پوری رات رکنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عبادت تو کہیں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ایک دل میں خواہش تھی فیضان مدینہ جائیں گے، بس ایک دنیا ہی الگ ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مدینہ پاک میں آ گئے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے۔
تو انشاءاللہ ایسے ہی جو ہے نا ماشاءاللہ انتظامات بھی بہت اچھے کیے ہوئے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا ہے.
امان اللہ نام ہے، ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں.
اچھا پہلے کبھی آئے امان اللہ بھائی یا فرسٹ ٹائم آئے فیضان مدینہ؟
نہیں فرسٹ ٹائم آئے فیضان مدینہ، کیونکہ تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے میں کراچی آیا ہوں. تو دوستوں نے کہا کہ یار آج جو ہے نا شب بارات ہے تو وہاں پہ چلتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہیں، آج عبادت کا دن بھی ہے تو چل کے دیکھ لیتے کیا ماحول ہے کیا خود. بہت مزہ آیا مجھے تو یار، یقین کرو.
پہلے کبھی فیضان مدینہ کراچی آنا ہوا یا فرسٹ ٹائم ہے؟
فرسٹ ٹائم ہے سر. جی ہاں.
مدنی چینل پہ دیکھا ہے کبھی؟
جی جی بہت دیکھ رہا ہوں.
کون سا پروگرام زیادہ اچھا لگتا؟
پروگرام تو سارے دعوت اسلامی کے، ہر ایک پروگرام ایسے کہ دیکھنے کی قابل کیا کہ دل میں رکھنے کی قابل ہے.
سر سوات میں ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہاں کے حوالے سے؟
ان لوگوں کو تو میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ آئیے اور دیکھیں، کسی کے منہ باتیں سنے چھوڑے اور خود آ کے دیکھے کہ یہاں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں انسان کتنا سرشار ہو جاتے ہیں اور کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، خود آ کے دیکھ لیں.
سلطان بنیری نام ہے میرا، جس ایک بنیر سے ہوں خیبر پختونخوا.
خان صاحب کیسا ایکسپیرینس یار آپ کا رہا یہاں پر، اور پہلے بھی آئے ہیں یا فرسٹ ٹائم؟
فرسٹ ٹائم آیا ہوں الحمدللہ. بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں کیونکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی اپنی بات ہے. یہاں پہ ایک اچھا ماحول ملا، ایک برکت والی رات ملی شعبان میں، وہ یہ ماحول ملا تو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں.
شب برات کی رات کے حوالے سے میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن جس طرح کی یہ رونق لگی ہوئی ہے اور جو لوگ آ جا رہے ہیں اور جو روحانیت بن رہی ہے اور رکت انگیز مناظر ہیں، یہ تو یقین مانے زندگی میں کہیں نہ دیکھے ہیں اور نہ دیکھ پائیں گے. اور یہ ہے کہ یہی میں کہوں گا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے.
رونق زادہ نام ہے میرا، ڈسٹرکٹ مومن سے تعلق رکھتا ہوں میں.
ماشاءاللہ. خان صاحب پہلے آنا ہوا یا فرسٹ ٹائم آیا کراچی میں فیضان مدینہ؟
کراچی میں تو فرسٹ ٹائم آنا ہوا. تو ہمیں تو یہ دعوت اسلامی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، مگر جب آئے اور دنیا یہ دعوت اسلامی کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ اب دنیا میں کام ہو رہا ہے اسلام کا، اسلام کا کام ہو رہا ہے. اسلام انشاءاللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ، میرا قوی ایمان ہے. اور یہ جو نیٹ ورک بنایا ہے دعوت اسلامی کے بانی نے اور دعوت اسلامی کے جو رکن شوراز ہے، تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ خدا کی مدد سے، یہ خدا کی مدد ضرور شامل ہوگی اس کے ساتھ. خدا کی مدد کے بغیر ایسا نیٹ ورک چلانا ناممکن ہے.
آپ کے پٹھان اسلامی بھائی بھی امید ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تو ان کے لیے پٹھانی میں دو جملے کیا کہنا چاہیں گے یہاں کے حوالے سے؟
پٹھانانو دپارا داویم چھ دعوت اسلامی دایو داسی علمگیر حقیقت دے چھ انشاءاللہ قریب قریب ادا زمنگ پجوان مانے با منگینو دعوت اسلامی با جو دنیا ہر گٹ تر رسی گی. او زدہ اپیل کوم در خپل پختنورو نا چې اغو بر وقت دعوت اسلامی تراشی او دعوت اسلامی جائن کی انشاءاللہ دا اغو دین بم محفوظی او دنیا بم محفوظی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے، وہ کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دل کی نیت کافی بلکہ ضروری بھی ہے، دل ہی میں نیت کی جا سکتی ہے، دل ہی میں نیت ہونا ضروری ہے، البتہ باہر زبان سے بھی وہی نیت دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، زبان سے بھی کہہ لیں گے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے نیاز کھانے آب زمزم شریف پینے دم کے ہوئے پانی پینے ان کی اجازت شرعاً نہیں ہے، البتہ اعتکاف کی نیت ہو تو پی سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں. اگر کھانا سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو آپ کر لیجئے، کھانا پینا جائز ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا اگر کھانے پینے کے لیے نیت کیے تو، اس لیے نیت کریں ثواب کے لیے. اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کر دیں اعتکاف کی، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب بھلے کھائیں پیے سوئیں، یہ کہ اعتکاف کی نیت اللہ کے لیے کی تو اس کا آپ ثواب ملے گا. پہلے بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان شریف میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. حوالہ القول البدیع پیج نمبر 395. صلو علی الغبی. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب. الحمدللہ 1443 ہجری کے شعبان شریف کی آج 16ویں شب ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو گفتگو کے دوران زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ چلانے کی بھی عادت ہوتی ہے، کبھی کندھے پر ہاتھ ماریں گے اور کبھی سر پکڑ کے جھٹک دیں گے، ایسے انداز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
اب اس کو تو تبدیل کیسے کریں گے، تو ایک فطری امر ہے، عام طور پہ جیسے کہ بات کریں گے تو ہاتھ تو ہلتا ہے، یوں ہوگا، بیان کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ لہراتے ہیں ہلاتے ہیں، اور کسی کو ایزا نہیں ہونی چاہیے، البتہ بیان میں خطبے میں ہاتھ یہ جو لہراتے ہیں اس کے بجائے سنت یہ کہ انگلی سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے اس طرح اشارہ فرماتے تھے، اگر کسی نے انگلی سے اشارہ نہیں کیا تب بھی گناہگار نہیں ہے، بس یہ کہ مایوب انداز نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں ایک ہی وضو سے جتنی نمازیں ہو سکے پڑھ لیں، بعض اوقات اسی وجہ سے ان کو نماز میں خشوع خضوع حاصل نہیں ہوتا، اس میں ہماری رہنمائی عطا فرما دیں.
ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھنا تو جائز ہے، البتہ یہ کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا یہ مستحب ہے، بھلے وضو ہے تو بھی وضو علی الوضو، وضو پر وضو، یہ بہتر ہے، مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خوشو نہیں آتا تازہ وضو نہیں کرتے تو، یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ تازہ وضو کر لے آدمی، یا پیشاب وغیرہ بھلے تھوڑی تھوڑی حاجت ہے تب بھی بہتر یہی ہے کہ پیشاب سے فارغ ہو لے. اس طرح ہلکا پھلکا ہو کر تھوڑا فریش ہو کر نماز پڑھیں گے تو خوشو آئے گا، ورنہ ایک وضو کو اب روکیں گے اور جو حاجتیں ہیں ان کو بھی دباتے رہیں گے. اگر اتنی شدت ہے حاجت کی، جس کو شدت سے حاجت ہے پیشاب وغیرہ کی، تب تو نماز مکرہ تحریمی ہوگی اور نماز توڑنا ضروری ہو جائے گا، جبکہ نماز کے دوران شدت آ گئی اور توڑ دے اور وضو کرے نماز پڑھے. تو اس طرح مطلب یہ کہ تھوڑی سی حاجت ہے جب بھی نماز توڑنے کی اجازت ہے، یہاں خشوع شریعت کو مطلوب ہے کہ نماز دل جمعی کے ساتھ پڑھے، آدمی بیزاری کے ساتھ نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اللہ سننے سے میرا یہ سوال تھا کہ جب آفس ورک میں کوئی لیٹر وغیرہ بناتے ہیں اس میں جیسے نام آتا ہے حسین علی محمد، اگر وہ رف ہو جائے تو اس کو صحیح طریقے سے کس طریقے سے اس کو رکھیں؟ ڈسٹبن میں پھینک دیتے ہیں پھاڑ کے، جیسے رف ہو جاتا ہے اگر تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟
اس کو پھینکنا بھی لفظ صحیح نہیں ہے کہ اس کو کس طرح پھینکے، پھینکنا نہیں ہے، ٹھنڈا کر دے، دریا میں بہا دے، اس طرح کے کنارے پر نہ پہنچے، ٹھنڈا ہو جائے تو وہ بیچ دریا میں کچھ وزن کے ساتھ، جس طرح دیگر مقدس اوراق جو ٹھنڈے کیے جاتے ہیں اسی میں اس کو بھی ٹھنڈا کر دے، یا یہ کہ اس کو دفن کرے کہیں ایسی جگہ پر جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. یہ اوراق ہمارے یہاں پاکستان میں سہولتیں ہیں اوراق مقدسہ کہ جگہ جگہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی ترکیب ہے کہ وہ باکس لگائے جاتے ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں، پھر یہ ان کو جہاں ممکن ہوتا ہے ٹھنڈا کرتے ہیں، جہاں مطلب کہیں کنویں بنا کر رکھے ہیں تو وہاں ان کو ڈال دیتے ہیں. اس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ اوراق مقدسہ یعنی کہ جن اوراق پر اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو یا آیتیں لکھی ہوں، دینی مضامین ہو، تو ان کا احترام ہو، لیکن ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈا کرنے پر بھی پابندیاں کہ یہ پانی خراب ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، تو یہ اپنے اپنے ملک کے قوانین ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کسی کی ناراضی اور اس کا غصہ دور کرنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں.
سبب دور کر دیں ناراضی کا. اب کسی نے کسی کے پیسے دبا کے رکھے ہیں آج کل کر رہا ہے اور وہ ناراض ہے، اور لاگ اس کے پاؤں پکڑ کے آپ معافی مانگو، اس وقت تک کہاں ٹھنڈا ہوگا جب تک آپ اس کے پیسے دیں گے نہیں اور دینے کے بعد معافی مانگنی ہے نا، پہلے سے معافیاں مانگتے رہیں گے تو کب تک معاف کرے گا؟ اسی طرح کسی کا اور طرح سے آپ نے دل دکھایا ہے، گالیاں نکالی ہیں، کوئی چوک پہ کھڑے ہو کر اب معافیاں مانگ رہے، اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا، جب تک ان چیزوں کا بیان کیا میں نے آپ کو چوک پہ کھڑے ہو کر گالیاں دی میری غلطی ہو گئی، میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، یہ ذرا گناہ کا کام ہے، اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں، آپ معاف کرتے ہیں مہربانی، تو اس طرح نرمی سے عاجزی سے معافی مانگی جائے. معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح معاف تھوڑی کرے گا بھائی. تو یہ کہ دل میں اترنے کی پوری کوشش کرے معافی، جو یہ تو دو مثالیں ویسے ہی دی میں نے آپ کو، جو بھی سبب ہے وہ بیان ہو ضرورتاً یا یہ اس کو دور کر دیا جائے. سبب محلے میں تکلیفیں ہوتی ہیں، گھر سے تکلیف ہوتی ہیں، اب کھڑکی بنی ہوئی ہے یا بالکونی ہے, سامنے گھر ہے, نیچے اس میں آپ جھانکتے رہتے ہیں, معافیاں مانگتے رہتے ہیں, تو یہ تھوڑی معاف کریں گے کہ ہمارے گھر میں پردہ یہ وہ آپ جھانکتے ہیں اس کو. تو یہ عام ہے, مطلب یہ لوگوں کو اس کا پتہ تھوڑی ہوتا ہے. اوپر نیچے گھر ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں جھانکنا اس طرح صحیح تھوڑا ہے. شریعت نے اجازت نہیں دی اس کی, کسی گھر میں جھانکنے کی. جو کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے, کوئی فرد نہ بھی ہو تب بھی کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی جو نہیں دکھانا چاہتا کسی کو, بھول سے وہ رہ گئی اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے وہ جو سبب ہے اس کو دور کر کے معافی مانگی جائے تو امید ہے کہ معافی ملنے کا چانس زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. کسی چھوٹے بچے کو عصر کے بعد سلا سکتے ہیں؟
عصر کے بعد سونا ناجائز تو نہیں ہے, البتہ بچنا چاہیے کہ عقل چلی جانے کا خوف ہے, یا حافظہ کمزور ہوگا یا عقل ہی چلی جائے گی, پاگل ہو جائے آدمی بالکل. یہ رسک ہے, مطلب کہ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جو عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل چلی جائے تو خود کو ملامت کرے نہ خود کہ کیوں سویا عصر کے بعد. تو بچنا اچھا ہے, سب کی عقل چلی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اب بچوں کا تو بچے یا مریض ہیں بےچارے, جو ہوتے ہیں بیڈ ریسٹ پر پڑے ہوتے ہیں, آنکھ بھی لگ جاتی ہوگی دوبارہ, لیکن ناجائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ کے پی کے اور شعبہ تعلیم اور میڈیا ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلام بھائی جو ہے وہ 3 دن کے لیے اس میں تعداد جو ہے وہ فیضان مدینہ میں تھے, اور بڑی رات بھی یہاں کی ہے اور بڑا دن بھی گزارا ہے, اور آج بھی یہ ماشاء اللہ مدر مذاکرے میں ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ذہن میں آنے والے ہر خیال کو وسوسہ کہتے ہیں؟ وسوسے کی پہچان کیا ہے؟
وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور الہام فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. اب یہ دونوں ہی کیفیات ہیں, ہر ایک اس کو سمجھ نہیں پاتا, سمجھ نہیں سکتے آپ کہ یہ وسوسہ یا الہام ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا الہام ہے, بندہ وسوسہ سمجھتا ہے, کبھی وسوسہ ہی ہوتا اور بندہ اس میں غفلت میں سمجھ پڑ جائے کہ نہیں نہیں یہ تو مجھے میرا بہت اچھا خیال ہے, حالانکہ وسوسہ ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے سمجھتے ہیں.
جو آپ نے فرمایا ویسا ہی ہے, اعلی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو الہام ہے اس کا اور وسوسے کا فرق کرنا یہ بڑے بڑے اولیاء کا کام ہے. تو اس لیے ہمارا کام تو ظاہر شریعت پر عمل کرنا ہے جو حکم ہمیں دیا گیا ہے, اور وسوسے ہیں تو ان سے پناہ مانگنی ہے.
قوت القلوب وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے, وسوسے اور ان کا علاج. ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ کا ہے, یہ بھی وسوسوں کے تعلق سے یعنی اچھا مواد ہے, اس میں سب کو پڑھنا چاہیے, کافی معلومات ہو جائے گی انشاءاللہ. اس سے
اس رسالے میں یہ ہے کہ وسوسے اور ان کا علاج نہیں ہے. ذاتی کئی اسلامی بھائیوں کو جو دارالفتاح میں بالخصوص یا ویسے ہی جن کے مسائل ہیں, ان کو جب مشورہ دیا ہے اس کے پڑھنے کا تو بہت زیادہ ان کو اس کا فائدہ ہوا ہے. اس کے ابتدائی چند صفحات پڑھ کر, اس میں جو حدیث پاک اور پھر اس کی شروحات شرح لکھی ہوئی ہے, تو اسی سے بندے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے الحمدللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک سوال ہے کہ رات میں اگر اکیلے نفل پڑھ رہے ہوں تو بلند آواز میں تلاوت کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, جبکہ کسی سوتے کو ایذا نہ ہوتی ہو, سو رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی, کوئی رکاوٹ ایسی نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں.
شوگر کا مریض کیا روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ بندہ کتنا بیمار ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے.
اس میں شوگر کی قید نہیں ہے. ایسا مریض کہ جس کا روزہ رکھنے سے یا تو فوت ہو جائے گا یا عقل چلی جائے گی یا یہ کہ بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں صحت ملے گی, اس طرح کے اسباب ہوں تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے. اب یہ باتیں یا تو خود اپنے تجربے سے جانتا ہے اس لیے وہ اس کو تجربہ تو اب یہ روزہ ترک کر سکتا ہے, لیکن قضا تو بہرحال اس کی کرنی ہوگی. اور یا کوئی ایسا طبیب حاذق غیر فاسق یہ لکھا ہے, لیکن اب تو ڈاکٹر تقریباً فاسق ہی ہوتے ہیں. داڑھی جو منڈاتا ہے شیوڈ ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے, فاسق مولین ہے. اب اس میں یہ کہ علماء گنجائش دیتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر ہو جو خوف خدا والا ہو اور کچھ نہ کچھ شریعت کو سمجھتا ہو, بے باک نہ ہو. کیونکہ ایک تو عام طور پر مطلب ہے کہ آدمی ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ ڈرتا بھی ہے شرمندہ بھی ہوتا ہے سمجھتا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے والا نہیں, ایک عام عوامی مقولہ ہے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہے, یہ انداز ہوتا ہے. گناہ کرتے ہیں بالکل دیدہ دلیری کے ساتھ. تو یہ بے باک کا مطلب یہی ہے یہاں کہ بے باکی یعنی اس طرح گناہ کرنا کہ جیسے کوئی خوف ہی نہ ہو پرواہ ہی نہ ہو کسی کی. فاسق مولین بے باکی میں آتا ہے کہ یہ شرماتا نہیں ہے ڈرتا نہیں ہے. تاہم اب یہ کہ بس وہ کہ ایسا طبیب کہ ہو ماہر اور بالکل یعنی کہ ہانکتا نہ ہو, جیسے عام طور پہ ڈاکٹر بالکل بے پر کی اڑا رہے ہوتے ہانک رہے ہوتے. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, یہ مولانا لو اسی باتیں کرتے ہیں. میں بولتا ہوں نا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو کرسی پہ, یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, یا روزہ نہیں رکھو میں بولتا ہوں نا مولاناؤں کے چکر میں نہیں آنا. یہ نا اس کو مطلب کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دینا چاہیے ایسے ڈاکٹر کو کہ جو مطلب اس طرح کی باتیں کرے علماء سے روکے اور وہ شریعت کے معاملے میں اس طرح اپنی اور ٹانگ اڑائے, تو اس کی بات نہ مانی جائے. بات اس کی جو خوف خدا والا ہو اور ہو ماہر ڈاکٹر, تو وہ اگر کہتا ہے تو پھر اس کی بات مانی جائیے اور روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ہر صورت میں یہ قضا کرنی ہے, روزہ معاف نہیں ہے. وہ روزہ جو ایسا بوڑھا شخص کہ جس کو اور کمزور, بعض بوڑھے جوانوں کو پکڑ لے تو جوان ہاتھ نہ چھڑا سکے, ایسا بوڑھا نہیں, ایسا بوڑھا کہ جو مطلب روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں, تو کمزور پڑ گیا ہے. اگر وہ سردی میں روزہ رکھ سکتا ہے, گرمی میں نہیں رکھ سکتا, تب تو وہ قضا کر لے سردیوں میں. اب یہ گرمی میں بھی نہیں رکھ سکتا سردی میں بھی نہیں رکھ سکتا, بالکل ہی ایسا لاغر ہو گیا ہے. تو اب یہ کہ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار میں یہ اس کا مطلب فدیہ ادا کرے روزے کا, یہ اس کے لیے گنجائش ہے. اچھا اس میں بھی اگر واپس طاقت آ گئی اس میں روزہ رکھنے کی, تو یہ جو فدیہ دیا تھا وہ نفل صدقہ ہو گیا, خیرات ہو گئی نفلی, اور اب روزہ قضا کرنا ہوگا. یوں آسانی سے وہ بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر صاحب بول دیتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مسئلہ بہت بڑا ہے چھٹا نہیں ہے. اللہ کا کیا وہ فرض ہے, اللہ کا فرض جو ہے نا یہ علماء جانتے ہیں کہ کس طرح مطلب اس میں رعایت بنتی ہے اور گنجائش نکلتی ہے, ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. تو ہمیں علماء سے مفتیان کرام سے مربوط انہیں رابطے میں رہنا چاہیے. دارالافتاء اہل سنت آپ کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ موجود, ان سے مشورہ کر لیں مسئلہ پوچھ لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے, یوں ہو گیا ہے روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. میرے کو ڈاکٹر نے, ڈاکٹر بھی اچھا تھا داڑھی والا ڈاکٹر اتاری ڈاکٹر بڑا ڈاکٹر, اس نے بولا میرے گھٹنے وغیرہ دیکھ کر کہ آپ کرسی پہ نماز پڑھیں اور آپ یہ سیڑھی چڑھیں گے اتریں گے یا زمین پہ بیٹھیں گے تو پاؤں کو یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا. اس نے اب بات تو اس کی سمجھ میں آ رہی تھی, ماہر ڈاکٹر تھا نہ, اس نے میرے سے پیسے لینے تھے, باہر ملک سے آیا ہوا تھا, تو وہ اپنا بالکل یعنی اپنائیت والا خوف خدا والا رو پڑا تھا میرے ساتھ وہ بیٹھ کر محبت میں. تو بات تو اس کی سمجھ میں آئی لیکن دیکھا یار نماز مجھے پتا ہے کہ نماز کھڑے اور بیٹھے کے مسائل جو ہیں یہ بہت نازک ہیں. تو مفتی صاحب سے میں نے ہاتھوں ہاتھ بات کی, پھر ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے بات کی, اور پھر یہ آپس میں مشاورت کر کے طے ہوا کہ بھائی الیاس بھلے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے. تو یوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا. یہ میں آپ کو اس لیے حکایت بتاتا ہوں, یہ بتاتا رہتا ہوں کبھی کبھی یہ واقعہ, کہ بالکل اندھی نہیں چلانی چاہیے اللہ کے معاملات میں مسائل میں. علماء بکثرت موجود, زیادہ دشواری بھی نہیں علماء سے پوچھنے میں. تو جو بھی کرنا ہے تو عالم سے پوچھ کر کریں. لوگ جو عالم کو حقیر سمجھتے ہیں نعوذ باللہ, یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. میں صحیح بولتا ہوں, حدیث پاک میں ہے کہ عالم کی ضرورت تو جنت میں بھی پڑے گی. جی ہاں, حیرت ہو رہی ہے نا, جی ہاں, جنت میں بھی علماء کی حاجت ہوگی, ضرورت ہوگی. کب؟ اللہ پاک فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو. تو یہ عالم سے عرض کریں گے جنت والے, آپ فرمائیے اللہ پاک فرما رہا کیا, تو کیا مانگے. تو علماء فرمائیں گے کہ یوں مانگو, یوں مانگو, یہ مانگو, اس طرح. تو علماء علماء ہے, یہ مطلب عام مخلوق نہیں ہے, یہ سپر کوالٹی ان کی. بڑے سے بڑا وزیر ہو, بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, وہ عالم دین کے مقابلے پر, اگر خود عالم دین نہیں ہے تو وہ عالم دین کے مقابلے پر وہ افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا اس کے پیچھے, لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, اور وہ عالم صاحب ہیں, ان کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا, نتھنگ, کوئی بات نہیں. لیکن افضل وہی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس عالم کا مقام ہے کہ ہے عالم دین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ اکثر لوگ اپنی زندگی میں جو ہے ڈائریاں لکھتے ہیں پورے دن کی, جو ہے وہ جو بھی اچھی بری بات ہوتی ہے, یہاں تک کہ جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں, اور اگر اس آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ وصیت کرتا ہے کہ جی مرنے کے بعد یہ ڈائری میرے گھر والے پڑھیں, تو جو اس میں گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے, تو گھر والے جو ہیں وہ مطلب کیا کریں؟
اب گھر والوں کو اول تو پتہ ہونا مشکل ہے کہ اس نے گناہوں کا بھی تذکرہ کیا ہے, تو ڈائری تو یہ پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو, اور جب گناہ کا تذکرہ آئے تو ادھر یہ رک جائیں, اس کو نہ پڑھیں, اور بے خیالی میں پڑھ لیا تو کسی کو نہ بتائیں, یہ اس کا حل ہے. اور اگر واقعی پتا ہے کہ اس میں ہی گناہ بھرے ہوئے تو نہ پڑھے, اور اس وصیت پر عمل کرنا بھی واجب نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, ڈائری نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہے. فرمائیے.
ایسے لکھنے والوں کو آپ کیا تنبیہ فرمائیں گے؟
ہاں, اس گناہ کو لکھ کر بالکل اپنا گواہ چھوڑ جانا, لکھ کر کتاب کو کہ میں نے گناہ کیا ہے, یہ تو بہت بڑی جرات ہے, ایسا نہ کیا جائے. گناہ کو اس طرح ڈائریوں میں لکھ جانا لوگوں کو, تو یعنی کہ ایک تو یہ کہ گناہ بندہ اگر کر بھی لیتا ہے تو ڈرے, شرمائے اور اس کو چھپائے, یہ بے باکی ہے کہ دوسروں پر اظہار کرے گناہ کا. اس لیے گناہ ہو گیا تو اس کی توبہ بھی کرے. البتہ اگر اس نے گناہ کیا ہے اور کسی وجہ سے وہ عبرت کے لیے لکھ رہا ہے توبہ کرنے کے بعد کہ میں نے دیکھو توبہ کر لی ہے, میرے سے یوں یوں یہ ہوا تھا, اور میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ آئندہ آپ لوگ ایسا نہ کرنا, وہ اس کی کوئی گنجائش ہو سکتا ہے نکلے. جیسے بعض بزرگوں کے واقعات تو ہیں کہ وہ گناہ کرتے تھے اور پھر ان کو چوٹ لگی, ٹرننگ پوائنٹ آیا اور یہ رائے راست پر آئے, توبہ کی, لوگوں کے حق بھی ادا کیے اور ماشاءاللہ ولایت کے درجے پر پہنچے. جیسے حضرت شیخ حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ, وہ سود کا ان کا حساب کتاب تھا, سود پر گزارا تھا انٹرسٹ پر, لیکن چوٹ لگی اور یہ توبہ کی اس کی پوری حکایت ہے. کہ جیسے آپ ایک بار گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا, تو بیوی نے کہا کہ کچھ مطلب یعنی کہ کھانا چاہیے, تو یہ کہے کسی کے گھر یا سود کی رقم دی تھی, تو اس سے کچھ گوشت وشت لے آئے سود میں اور بیوی کو دیا. اچھا, وہ جب گزر رہے تھے وہ لینے کے لیے سود, تو بچے آپس میں دیکھ کر کہنے لگے دیکھو یہ سود خور آ رہا ہے ابھی بجمی ہٹ جاؤ کہیں اس کی دھول پاؤں کی ہم پر اڑ جائے اور ہم کسی آفت میں نہ مبتلا ہو جائے. تو اس کو چوٹ لگی کہ بچے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. تو خیر لیکن یہ سود لے کر آ گئے گھر. گھر میں وہ ہنڈیا میں جب ڈالا تو یہ جو سود کا گوشت تھا یہ خون بن گیا یا پتھر بن گیا یا کچھ انہیں کہ غذا کھانے جیسی نہ بنی. بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری شامت اعمال کا نتیجہ کہ تم ہم کو کب تک سود کھلاؤ گے حرام کھلاؤ گے. ان کو جھٹکا لگا. بچوں نے پہلے ہی ڈرا دیا تھا. ادھر ایک اور جھٹکا لگا کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. تو اب یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے تابعی بزرگ تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو وہاں توبہ کی انہوں نے. توبہ کر کے یہ واپس لوٹے تو وہی بچے کھیل رہے تھے. جو بچے اٹو 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 کہیں حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ گر جائے ان پر نہ پڑ جائے. تو اس طرح مطلب حبیب اجمی شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہے. علماء وغیرہ پڑھ کتابیں جو پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے ولی اللہ ہو کر زمانے میں ابھرے. شروع میں یہ یوں تھے. اس طرح حضرت فضیل ایاز رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکو تھے. ان کی بھی ٹرننگ پوائنٹ آیا. یہ بھی لائن پر آئے. غالباً حضرت عبداللہ بن مبارک یا کسی اور بزرگ کا بھی ہے کہ وہ کسی کے اس کے مجازی میں تھے کنیز کے. ساری رات انتظار میں گزار دی اور صبح ہو گئی لوگ نمازوں کے لیے جا رہے تھے اور یہ تو اس طرح ان کو جھٹکا لگا کہ ساری رات میں اور اس کو پا نہیں سکا. انتظار کرتا رہا نظر نہیں آئی مجھے کیا میں خوار ہو رہا ہوں. پھر یہ جھٹکا لگا چوٹ آئی ٹرننگ پوائنٹ آیا توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے اور بہت بڑے ولی بن گئے. یوں بزرگوں کے ہیں واقعات اس طرح. تو یوں توبہ کر کے ان کے یہ واقعات جو ہیں یہ عبرت کے لیے بیان کرنا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج لطیف آباد حیدرآباد سے جو مجھے اطلاع ملی ہے 100 سے زائد اسلام بھائی مدنی مذاکرے میں شامل ہونے کے لیے یہاں عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں.
ماشاء اللہ
اور
سب کو خوش آمدید.
ماشاء اللہ تنڈو الایار میں بھی ہمارے اسلام بھائی جمع ہیں. ویسٹ افریقہ نیروبی استنبول نواب شاہ اور گجراں والا قصور ننکانہ ڈیرا جموں اور جوہر ٹاؤن لاہور یہ ملتان چنگی اس طرح کے کئی مقامات بھی ماشاءاللہ آج جو ہے ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہیں.
ماشاءاللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وربك الأكرم
مجھے میرے ماں باپ کو
اور
ساری امت مسلمہ کو بخش دے
جنتی جنتی ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سرکار تب جو فرما ہے
اللہ
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا صلو علی الحبیب صلو
یہ ماشاءاللہ ملیر دار المدینہ والے بھی آج
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان بڑے پیارے پیارے پلیٹ کارڈ اٹھائے ہوئے
ماشاءاللہ یہ ملتان میں ہے لاہور میں ملتان چنگی لاہور
ملتان چنگی لاہور ماشاء اللہ وہاں یہ پلے کارڈ والے بچے بھی وہیں ہیں
یہ کراچی میں ملیر کیمپس والے اور ملتان لاہور میں بھی ہیں
ماشاء اللہ
یہ ماشاء اللہ ہماری مجلس کی ایک اچھی کوشش ہے اللہ پاک
ماشاء اللہ اچھا بچوں کے اس میں شوق میں بڑے بھی آئیں گے ان کے خاندان والے بھی اس معنی مطلب فائدہ ہی ہے بچوں کا بھی ذہن بنے گا کہ ہماری لائن یہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم
جب بچے تنگ کریں انہیں یہ کہنا کیسا کہ میں آپ کو چھوڑ کے مدینے چلے جاؤں گا کیا یہ کہنا بھی جھوٹ کہلائے گا
میں آپ کو چھوڑ کے مدینے چلا جاؤں گا اب آپ کے پاس ویزا نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیا حرج اس میں وہ جھوٹ کس صورت میں ہوگا کوئی اس کی کوئی واقعہ ہو نا میں مدینے چلا جاؤں گا سب جاتے ہی ہیں ایک دوسرے کو چھوڑ گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد
الحمدللہ ماہ رمضان کے اعتکاف کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور عاشقان رسول پورے ماہ رمضان اعتکاف کے لیے فارم بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اور جمع بھی کرا سکتے ہیں عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں دارالسنہ تربیت گاہ پر استقبالیہ پر آ کر آپ اپنا عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کا جو فارم ہے وہ جمع کروا سکتے
ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جلدی جلدی ہمت کریں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے فارم حاصل کریں اور فیضان رمضان کا مطالعہ بھی کر لیں جنہوں نے نیت کی وہ نام بھی بھجوا دیں فیضان رمضان کے نیتوں کے نام انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اسکرین پر بیان کریں گے کہ اتنی نیتیں جمع ہوئی اب رمضان شریف سے پہلے پہلے یہ پڑھ لیں کتاب انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا خربوزہ کھانا بھی سنت ہے بعض اوقات سننے میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے رہنمائی فرما دیجئے اور ہمارے لیے دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہمارے علم میں اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں با عمل انسان بنائے
آمین خربوز کا تو پڑا ہے اب وہ خربوزہ بھی خربوزے کا بھی ہے خربوزہ اور کھجور تربوز اور کھجور ملا کے کھانا سنت یا ثابت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خربوزے کو تر کھجوروں کے ساتھ تناول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خربوزے کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی کو ختم کر دے گی. حوالہ سبل الہدا والرشاد جلد 7 پیج نمبر 209. یہ تر کھجور جو ہے نا, یہ تر کی وجہ سے تھوڑا وہ کنفیوژن ہوتا ہوگا. جو کھجوریں ہم نارمل کھاتے ہیں یہ تر ہوتی ہیں, اس میں کھجوریں آتی ہیں چھوارا, یہ تو خشک ہے. تو تر سے مراد وہی ہے جو ہم یہ کھاتے ہیں کھجوریں. تو پھر یہ لفظ تر
رتبن کے الفاظ ہوتے ہیں, سمرون رتبن, تو یہی تازہ کھجوری سے مراد ہوگی اور وہ خشک ہوگی.
کنفیوز ہی ہوتا ہے, تر کھجور پتا نہیں کہاں ملتی ہوگی
وہ.
اچھا اسے دکاندار سے مانگیں گے تو وہی بول دے گا مجھے تو پتا نہیں ہے, میرے پاس یہ ہیں.
عام طور پہ یہ کھجوریں سوائے اجوا یا اس طرح کی کوئی ہوں تو وہ تر,
ہاں وہ بعض خشک آتی ہیں
جی,
آتی ہیں کھجوریں, کھجوریں ہی ہوتی ہیں. اور وہ چھوارا, چھوارے کے لیے پھر کوئی اور لفظ ہوگا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو یہ کہ جیسے وہ خربوزے کا تھوڑا قطرہ ٹکڑا, تو یہ کھجور تھوڑی اس میں قطری کتری دانت سے, یہ کیچی سے کترنا کہلاتا ہے اور دانتوں سے کترنا کہلاتا ہے, یہ تھوڑا تلفظ کا فرق معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں. کھجور تھوڑی دانتوں سے کتری اور تھوڑا خربوزہ کترا, یہ ملا لیا منہ میں, یہ بھی ایک صورت ہے ملانے کی, ملا کے کھانا. تربوز کا بھی اسی طرح ثابت ہے کھانا, کھجور اور تربوز. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بزرگ کا بڑا تھا کہ انہوں نے خربوزہ نہیں کھایا, یہ کہہ کر کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ اس کو کس طرح کاٹ کر اس کی پھانک بنا کر کھانا ہے یا کس طرح کھانا ہے, اور وہ سنت مجھے پتا نہیں اس لیے میں نہیں کھا رہا. تو یہ بھی ایک بزرگوں کی سوچ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کے جنازے کو غیر محرم کندھا نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے. اس میں کہاں تک حقیقت ہے, جو آپ عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
عورت کے جنازے کو کندھا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہر ایک دے سکتا ہے کندھا مسلمان, اور اس کو گناہ کہنا یہ گناہ ہے. شریعت نے اس کو گناہ نہیں کہا, تو ہم جس کو شریعت نے گناہ نہیں کہا اس کو ہم گناہ کہنے والے کون؟ جس نے گناہ کہا اس کے ذمہ ہے کہ وہ توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
حضور, سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اب دین کے مسائل بھی چاہتے ہیں کہ سرچ انجن سے معلوم کریں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی بارگاہ میں حاضری دے کر مسائل معلوم کیے جائیں یا بس سرچ انجن پر تکیہ کرنے کو کافی سمجھیں؟
مسئلہ اس مفتی سے پوچھا جائے جو انسان ہو, علم دین رکھتا ہو. مفتی ایک سرچ انجن جو ہے نا, یہ مفتی یہ سرچ انجن مفت کا مفتی ہے یہ, تو یہ بس لوگوں کی عجیب منطق ہوتی ہے. یہ اتنا خطرناک ہے ان چیزوں سے دین سیکھنے کی کوشش کرنا. میرے پاس ایک اسلامی بھائی آئے تھے جو بیچارے رو پڑے تھے, اور میرا رشتہ دار وہ یہ وہ اسی طرح کے چکروں میں پڑا, اور اس نے یہ معلومات شروع کی مختلف دینوں کی, اور یہ اس میں یہ دماغ خراب ہو گیا. یعنی دماغ خراب ہی نہیں ہوں تو سلجھا ہوا بظاہر, لیکن الجھا ہوا ہو گیا, اور آخر کار وہ اسلام سے ہی پھر گیا کہ یہ اسلام صحیح نہیں ہے معاذ اللہ. اور وہ کہتا تھا یہ مرتد ہو گیا, مسلمان رہا نہیں نا, جب کہا کہ اسلام ہی صحیح نہیں ہے تو پھر مسلمان تو نہیں رہا, مرتد ہو گیا. یوں مطلب کر میں نے اس کو کہا کہ کیا یہ میرے سے ملوا سکتے ہیں آپ اس کو. تو اس نے کہا یہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, تو ہے مخالف ہو گیا آپ کا, مطلب وہ اسلام کو ہی نہیں مانتا. یہ سرچ انجن جو بھی ہے نا, یہ ان کو چھوڑو, ان سے مسائل نہیں معلوم ہوتے. مسائل علماء اہل سنت مفتیان کرام سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں, یا جو مستند علماء مفتی جنہوں نے کتابیں لکھی ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. جیسے کہ فتح رضویہ شریف ہے, بہار شریعت ہے, اس طرح کے جو سنیوں کے علماء ہیں ان کی کتابوں سے مسائل ملتے ہیں. لیکن کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ نہیں آتے, اس لیے وہ علماء سے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ سرچ انجن کا اعتبار نہیں ہوتا, ان پر اعتماد نہ کیا جائے, ان سے مسائل ڈھونڈے بھی نہ جائے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ کو ایک گاڑی بھی بتائی گئی تھی, وہ جو سرچ انجن سے تلاش کرتا ہے مسئلہ, اس طرح وہ پھنس جاتا ہے کہ وہ جس طرح گاڑی دو رستوں میں ہی پھنس گئی ہے, یہ آگے جا رہی ہوگی اور اب یہ کہ اس کو راستہ نہیں ملا, یہ پھنس کر کھڑی ہو گئی ہے. یہ مثال دی ہے سرچ انجن سے مسئلہ پوچھنے والے کے, کہ نہ ادھر کا رہے گا ادھر کا رہے گا, وہ بس پھنس کے لٹک جائے گا. وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں ایک سوال ہے, جان بوجھ کر کسی جاہل سے مسئلہ پوچھنا کیسا؟ جواب, گناہ ہے. تاجر رسالت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سراپا عبرت ہے, من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ, یعنی جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. حوالہ سنن ابی داؤد جلد 3 پیج نمبر 449, حدیث نمبر 3657. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائیں, تو بتانے والا تو گناہگار ہے ہی, پوچھنے والا بھی گناہگار ہو گیا. یہ عالم کو چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا, نہ یہ پوچھتا نہ وہ غلط بتاتا. دوسرے یہ کہ جس شخص کو غلط فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بے علم کا مسئلہ شرعی بیان کرنا سخت جرم ہے. دوبارہ لیگے انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ انجن سے مسائل سرچ نہ کیے جائیں, بچنا چاہیے. جب تک علماء کی تائید اس مسئلے کو حاصل نہ ہو جائے اس کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ دل کی سختی کے اسباب کیا ہیں اور ہم کو کیسے پتا چلے کہ ہمارا دل سخت ہے یا نرم ہے؟
اللہ اللہ, دل کی سختی کے اسباب تو بہت سارے ہیں, مختلف روایات میں مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں, حکایات میں مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں. اب جیسے کہ بغیر بھوک کے کھانے سے بھی دل سخت ہوتا ہے, بغیر تعجب کے ہنسنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے, بغیر ضرورت کے بولنے سے بھی دل سخت ہوتا ہے, گناہوں سے بھی دل سخت ہوتا ہے, اور بہت سارے اسباب وہ مختلف مواقع پر بیان کیے گئے ہیں. دل تو شاید ہی کسی کا نرم رہا ہو, جو اسباب میں نے پڑھے وہ اس طرح کے, کوئی نہ کوئی دل کی سختی کا سبب ہمارے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے. نصیحت اتنا اثر نہیں کرتی. جو بات آخرت کے تعلق سے بیان کی جاتی ہے اس پر اتنا متعمل نہیں ہوتا. اور دنیا کے فائدے کے لیے تو ہم لوگ مر رہے ہوتے ہیں. کسی کو یہ بول دو نا کہ یہ پڑھ لو تو تمہاری مطلب ہے نا کہ تمہارا کرایہ کا مکان ہے نا وہ مالکانہ حقوق کا مل جائے گا. آدھی رات کو اٹھ کر پڑھنے کا بولو گے یہ پڑھے گا. اور آپ اس کو یہ بول دو نا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, کہ جو حدیث ہے پاک میں کہ صرف موت ہی رکاوٹ ہے بیچ میں, مرا اور جنت میں گیا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی. اب آپ بتائیے کہ ہم میں سے کس کس کو آیت الکرسی یاد ہے؟ سنا بہت سونے ہوگا, حدیث پاک بہت سونے پڑھی ہوگی, لیکن کون پڑھتا ہے آیت الکرسی؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ جنت اعلیٰ کے جنت کے لیے پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مکان مالکانہ حقوق مل جائیں گے تو آدھی رات کو دو گھنٹے تک بیٹھ کر پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ کہ ہماری تھنکنگ, ہماری سوچیں, کتنی سوچیں ہماری گناہ کر کر کے, یا بس دنیا کی ہرس اور لالچ اتنا بیٹھ گئی ہے کہ اب ایک بابا جی نے بتایا ہے کہ اب وہ کرائے کا مکان مالکانہ حقوق ملتے ہیں یا کرائے کے مکان سے بھی فٹ پاتھ پر آتے ہیں, گارنٹی تو بابا جی بھی نہیں دے گا. لیکن بابا جی نے بتایا تو اب آنکھیں بند کر کے ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ, ہم لوگ یار غفلت کرتے ہیں. تو یہ اتنا مشکل آیت الکرسی کی بات نکلی ہے تو صدیقین جو ہے نا ان کا مقام ہے کہ ان کی کسی نماز کے بعد آیت الکرسی نہیں چھوٹے گی, باقی عام آدمی کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا. غفلت ہو ہی جاتی ہے, مجبوری ہو جاتی ہے, اور کوئی بھاگ گڑ ہوتی ہے, بھاگنا کرنا کوئی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ آدمی چھوڑ دے گا. یہ کہیں مطلب ہے اس کا, یہ پڑا ہے کول کسی کا کہ صدیق ہی نہیں اس کو بس نبھا سکتے ہیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں گے یہ ہم لوگ, رہ جاتی ہے دیر کیا, ایک منٹ بھی نہیں لگتا, مل جنت رہی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری با.
آمین آمین. یہ دلوں کے جو سختی ہے, دل کی سختی, اس کے اسباب میں سے کچھ اسباب حضور اس میں صراط الجنان سورہ حدید کی آیت نمبر 17 کے تحت جو لکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت برتنا, قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا, موت کو یاد نہ کرنا, بیکار باتیں زیادہ کرنا, فحش گوئی کرنا. یہ پانچ اس میں اسباب لکھے ہیں, یعنی چند اسباب میں سے چند اسباب میں سے پانچ لکھے گئے.
فحش گوئی یعنی بے شرمانہ باتیں, بے حیائی کی باتیں, یہ عام ہے بے حیائی کی باتیں.
اس پر حدیث بھی نقل کی ہے کہ شرم و حیا ایمان سے ہے, شرم و حیا ایمان سے ہے, اور ایمان جنت میں ہے. فحش گوئی سخت دلی سے ہے, اور سخت دلی آگ میں ہے.
بابا رضویہ شریف اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس, ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ مرزا کے حضور, انسان کی تو مختلف سٹیٹس ہوتے ہیں, کوئی کاروباری آدمی ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی کسان ہے, اسی طرح معاشرتی کردار بھی سب کے مختلف ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی بھائی ہے, اور پھر جذبات میں ایموشنل بھی وہ بھی سٹیٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, کوئی کبھی غصے میں ہے, کوئی خوشی میں ہے, کوئی ویسے بےچارا پریشان سا مایوس سا بیٹھا ہوا ہے, کوئی بہت ہنس رہا ہے. اب یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ ہر سانس ایک ایک پل پہ ایک مسلمان کو حاجت ہے شریعت کی, اسلامی اصولوں کی, گائیڈنس کی, رہنمائی کی. تو آج کے جدید دور میں گائیڈنس کے لیے, رہنمائی کے لیے تو بڑے ماڈرن طریقے آ گئے ہیں, ہیلپ لائن موجود ہے, اور آن لائن انٹرنیٹ پہ رہنمائی ہو جاتی ہے. جیسے کھانا منگانا ہو فوراً چیز آ جائے گی, اگر کوئی بل میں, کوئی بجلی کے بل میں, گیس کے بل میں مسئلہ ہے, اس کے لیے بھی ہیلپ لائن موجود ہے, اور ڈاکٹر کے لیے بھی ہیلپ لائن. آج کل تو ایسی اپلیکیشن ہے کہ دبائیں آپ کو ہر چیز کا ڈاکٹر آرام سے مل جاتا ہے, اور پھر ایجوکیشن میں بڑی بڑی ڈگریز جو ہیں وہ آن لائن مل رہی ہیں. تو اب جب ہر جگہ پر مسلمان کو شریعت کی حاجت ہے, رہنمائی چاہیے, تو اس کے لیے بھی کوئی ہیلپ لائن ہوگی, کہیں کال ہم کر لیں یا کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے فوراً بلا لیں تو جلدی رہنمائی مل جائے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا.
اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، ایک تو علماء کی حاجت کے حوالے سے، دوسرا جو فرض علوم اور جو سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یعنی ہر ہر وہ چیز کہ جو مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے سیکھے، کیونکہ مسلمان کو زندگی گزارنے کے لیے شریعت کی حاجت پڑے گی اور جن چیزوں کی حاجت پڑے گی وہ اس کے لیے ضروری ہوں گی۔ تو جو فرض علوم سیکھنے کا حکم دیا گیا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں، جو چیز آپ کے اوپر لازم ہوتی جاتی ہے وہ آپ کو سیکھنا ضروری ہوگا تو اسے سیکھتے رہیں، باقی پھر اس کے ظاہر ہے کہ سیکھنے کے لیے پھر علماء کی حاجت ہے۔ وہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی اچانک مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے جیسے آپ نے کہا ہیلپ لائن ہے، تو ظاہر ہے کہ آج کے دور میں علماء بھی ان تمام چیزوں میں آگے بڑھ کر موجود ہیں الحمدللہ۔ دارالفتاء اہل سنت کی سروس ہر طرح سے موجود ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ای میلز پر آئیں یا آپ واٹس اپ کے ذریعے آئیں یا فون کالز کے ذریعے آئیں، تو اس قدر ہمارے یہاں تانتا بندھاوا ہوتا ہے، کالز کا اس قدر تانتا بندھاوا ہوتا ہے کہ جس کی حد نہیں، کہ ایک فون اٹھتا ہے رکھتے ہیں دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تو یوں رہنمائی دی جا رہی ہوتی ہے، واٹس اپ کے ذریعے دنیا بھر میں جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں، ای میلز کے ذریعے جوابات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں تو الحمدللہ دینی کام کرنے والوں میں بالخصوص جو الحمدللہ دعوت اسلامی کا سیٹ اپ ہے اس حوالے سے دارالفتاء اہل سنت کا، تو وہ انتہائی مضبوط ہے اور اس کے ذریعے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے کہ جو فرض علوم ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، وہ ہر مسلمان کو یہ سیکھنا لازم ہے۔
اس ضمن میں عرض ہے کہ حضرت علی بن حسن بن شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے، آپ نے فرمایا وہ یہ کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے، یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھر اپنے اس کلام کی مزید تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکات کے مسائل سیکھے، بلکہ جب اس کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا آ جائے، یعنی وہ صاحب نصاب ہو جائے، تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکات ادا کرے گا اور کب نکالے گا اور کہاں نکالے گا، اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام ہیں، یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تو دارالافتاء اہل سنت کی اگر ہم سروس کی بات کریں تو تحریری، فزیکلی، ڈائریکٹلی، فیس ٹو فیس، ای میل کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس اپ وغیرہ کے ذریعے، جو مختلف سروسز ہیں ان کے ذریعے پلس مائنس مور اور لیس کم و بیش تقریباً 16 سے 17 ہزار منتھلی یہ لوگوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائلین کے مسائل آتے ہیں سوال پوچھنے والوں کو اور ان کو الحمدللہ اس کا حل کچھ نہ کچھ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو 16,000 to 70,000 یہ آپ سمجھے کہ یہ منتھلی ہم نے آپ کو مطلب بتایا تو آپ سمجھے کہ روز کی مور دین 500 کی ایوریج ہو گئی نا، 500 سے زیادہ کی ایوریج ہو گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، یہ ایک سروس ہے، کچھ ڈیجیٹل دعوت اسلامی کے باقاعدہ شعبہ ہے، ڈیجیٹل دعوت اسلامی ڈپارٹمنٹ پورا بنا ہوا ہے، یہ جتنی بھی سوشل پیجز ہیں، یہ آپ کے فیس بک کے پیجز ہیں، خود دارالافتاء اہل سنت کے سوشل پیجز کے اوپر لائیو پروگرام ہوتے ہیں، مدنی چینل پر لائیو پروگرام ہوتے ہیں، سب الگ الگ ہیں۔ تو ڈفرینٹ سروسز جو ڈیجیٹل سروسز ہیں جو آج کل دنیا بھر میں اس کو دیکھا سنا اور سمجھا جاتا ہے، وہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ماشاء اللہ اس پر کوشش کر رہے ہیں۔ خود یہ اس وقت مدنی مذاکرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیجیٹل سروس ہی ہے مدنی چینل کے ذریعے، اللہ کا شکر ہے دنیا بھر میں سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے
ماشاء اللہ
الحمدللہ۔ ابھی پاکستان میں یعنی سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر بہت سارے مقامات پر دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے زکوٰۃ کورس کروائے گئے ہیں، باقاعدہ پورے 2-2.5 گھنٹے کی نشستیں ہوئی ہیں پورے کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر۔ ابھی بھی سلسلہ الحمدللہ رمضان تک جاری رہے گا، جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری مسائل جو ہے جو وہاں پر آتے ہیں ان کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. ایک پنجابی کا شعر ہے کہ عدل کرینا انصاف کریں مولا معاف کریں تو معاف کریں. اس شعر کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ عدل بھی نہ کرنا انصاف بھی نہ کرنا اور معاف کر دینا؟
اصل میں ابھی شعر معلوم نہیں کس کا ہے, ہو سکتا ہے بزرگوں میں سے کسی کا ہو. بہرحال مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ پاک کا جو نام ہے المقصد, مقصد کا مطلب انصاف کرنے والا, عدل کرنے والا, تو آپ نے یہ اس کے تحت لکھا کہ جو اللہ پاک کا انصاف ہے وہ اس قدر اعلیٰ اور کمال کا ہوگا بالخصوص قیامت کے دن کہ وہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوا کر اس انداز میں بدلہ دلوائے گا کہ یعنی جس پر اللہ پاک رحمت فرمائے کہ مظلوم کو راضی کر دے گا کہ وہ ظالم کو معاف کر دے. تو وہ بھی اللہ پاک کا انصاف ہی ہے, یعنی اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے یا معاف کروا دیتا ہے تو وہ عدل و انصاف کے تحت ہی آتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ عدل و انصاف سے ہٹ کر ہو. تو ہمیں بہرحال یہ حکم تو ہے کہ واسأل اللہ من فضلی, اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے, عدل مانگنے سے منع کیا گیا. لیکن عدل آئے گا وہی, یعنی جو فضل مانگا ہے وہ عدل کے تحت ہی آئے گا, وہ ایسا نہیں کہ وہ عدل سے ہٹ جاتا ہو, انصاف سے ہٹ جاتا ہو.
وہ کسی کا شعر یہ بھی تو ہے نا, جے عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, جے فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے. یا اللہ ہم تجھے تیرے عدل کا نہیں تجھے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. نعوذ باللہ, اس میں یہ تھوڑی کہ اللہ عادل نہیں ہے, معاذ اللہ, اگر اللہ کو عادل نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا, وہ عادل نہیں کرتا. یعنی کہ ہم عادل وہی کہ عادل کرے تو ہم ہیں ہی گناہگار, وہ چاہے تو ہمیں سزا دے تو ہم عادل مانگتے ہی نہیں نا, مانگتے ہی فضل ہیں. اس شعر کا جو یہ کہا گیا انہوں نے
بظاہر حرج نظر نہیں آتا اس میں, لیکن اس کو یوں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ عدل نہ کر فضل, وہ تو بے انصافی والا مراد.
صلو
اللہ علی محمد. مفتی حسن صاحب نے جیسے زکوٰۃ کورس کے بارے میں فرمایا تو یوں سمجھے کہ 25 فروری سے 29 مارچ کل 99 کورسز کے جدول کا یہ اہتمام ٹوٹل کیا گیا ہے, اور ماشاء اللہ کئی کورسز اس وقت پاکستان میں ہو چکے ہیں, مزید آگے ہونے جا رہے ہیں. کراچی میں بھی 12 مقامات پر 21 کورسز ہو چکے ہیں, اور پنجاب میں 68 مقامات پر 9 کورسز ہو چکے ہیں, اور ابھی مزید کورسز کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ زکوٰۃ کورس ہو رہا ہے جس میں مرکزی مدنی شورا کے مدنی مشورے میں یہ ایک مشورہ ہوا, اور یہ سارا جدول بنا دارالفتاء اہل سنت کی یہ ہمیں مطلب کہ رہنمائی ملی کہ ماشاءاللہ یہ کورس کروایا جائے تاکہ لوگ زکوٰۃ اپنی پوری ادا کر سکے. حضور زکوٰۃ ادا کرنے میں ایک خاص طبقہ کہہ سکتے ہیں جو کمزوری دکھا رہا ہوتا ہے, پوری زکوٰۃ نہیں دیتا, بلکہ شاید وہ یہ سمجھتا, اچھا ان کو یہ خوش غلط فہمی بولوں کیا بولوں, ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ پوری دے دی ہے, لیکن شاید انہوں نے چونکہ یا تو کیلکولیشن آتی نہیں یا میتھڈ پتہ نہیں ہے, پوچھتے نہیں ہیں, تو خود تھوڑا پیچھے سے چلا آ رہا باپ داداؤں سے, تو اس کے حساب سے ایک ایوریج کے ساتھ زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے والے جس جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ جو دینا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ آپ جو زکوٰۃ آپ پر جو فرض ہے تو آپ ان احتیاطوں کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر کے دے دیں.
میں تو وہ اس پر غور کر رہا تھا کہ جو سلسلے ہمارے چل رہے ہیں نا زکوٰۃ
کورس
اس میں تاثرات وہ آتے ہیں مدنی خبریں میں ان کے, ایک کا تاثر ویسے مذہبی بھی بات نظر آتے ہیں داڑھی والے کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی بتا رہا تھا کہ ہم زکوٰۃ تو دیتے تھے اب تک اس کو اٹھا کے دے دیا اس کو اٹھا کے دے دیا, پتہ ہی نہیں تھے کہاں دینی ہے کس کو دینی ہے. تو آج پتہ چلا کہ زکوٰۃ دینے میں بھی کچھ مطلب احتیاط ہیں کہ کس کو دینی ہے اور کہاں دینی ہے, اور اس طرح مطلب یہ کہ معلومات کی بہت زیادہ کمی ہے. یہ جہاں جس کو کورس ملے نا زکوٰۃ کورس, تو بھلے آپ کا زکوٰۃ فرض نہ بھی ہو تو آپ شریک ہوں, ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہاں سیکھنے کو یہ ملے اور آپ غور کریں یار, تو پھر آپ کو یوں لگے کہ یار میرے پاس تو زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, یہ بھی ہوتا ہوگا. خیر, تو اس میں لم شم جو دے دیتے ہیں نا زکوٰۃ, تو یہ طریقہ تو بہرحال ہو یہی رہا ہے, لیکن یہ غیر محتاط طریقہ ہے. پورا پورا حساب رکھنا چاہیے. جب وہ دنیاوی قانون بھی سمجھا رہا ہے کہ پورا حساب رکھو اور ہم کو ٹیکس ادا کرو, ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں تو کچھ دے دلا کر آدمی چھوٹ جاتا ہے یا غلط وہ بنا لیتے کاغذات کہ اتنا آیا اور اتنا گیا, اور یہ جو مطلب اکاؤنٹینٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہ سب ترکیب بن جاتی ہے. لیکن اللہ پاک کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سب گنے. صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے مسائل, ان کی کوئی حکایت پڑھی تھی, میں نے پورا بھول گیا ہوں کہ وہ دیر تک وہ سکوں کے چلنے کی, پہلے وہ سکے زیادہ ہوتے تھے تو وہ آواز جیسے سنی ہوگی تو پھر معلوم کیا بھائی کیا ہے, پتا چلا کہ وہ گن رہے تھے کہ یہ تاکہ وہ زکوٰۃ کے لیے پوری کاؤنٹنگ ہو جائے کہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے. اپنا جو کچھ آپ کے پاس ہوگا نا تو وہ زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے یا کتنی دینی ہے کیا ہے, اتنی احتیاط. اب تو آسان ہو گیا ہے, ایسے عالم کا اتنا وقت دینا گننے کے لیے یہ بھی بڑا دشوار ہے, لیکن اب یہ بھی شریم یہ بھی ثواب کا کام ہے نا جو کر رہے تھے. اب تو یہ کیلکولیٹر آ گئے اور کتنا آسان ہو گیا ہے, ٹک 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 کر کے سارا حساب آ جائے. اور لوگوں کو یہ آتا ہوتا ہے, جن کو نہیں آتا وہ الگ بات ہے, باقی عام طور پہ یہ کاروباری طور پر یہ کر رہے ہوتے اس طرح. تو یہ بھی کرنا چاہیے, تو اس طرح تک رہ نہ جائے کچھ. ہم سمجھے کہ ہم نے زیادہ نکال دیے, لیکن اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ رہ جائے. تو بہتر اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ آدمی پورا پورا اس کا گنتی کر کے حساب رکھے. بہرحال اپنے ذمہ رہنا نہیں چاہیے. بزرگوں کا نظام الگ ہوتا ہے, یہ میں نے پڑھا ہے, بہت پہلے پڑھا ہے. بعض بزرگوں کے ویسے تو 2.5% زکوٰۃ ہے شریعت نے فرض کیے, ہماری 100% زکوٰۃ ہے, ہم سارے کا سارا دے دیتے ہیں, رکھتے ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کہ اگر گنتی سے بچنا ہے صاحب, وہ 100% ہی اٹھا کے دے دے آدمی, اور یہ ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے ہر ایک یہ کر نہیں سکتا, دل بھی نہیں چلے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ یہ بھی جائز نہیں کہ پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اس لیے مطلب سب دے دے گا, بھیک مانگتا پھر اپنی ذلت اٹھائے, اور بال بچوں کو بھی بھوک مرنے پر مجبور کرے, ایسا نہیں ہے. تو زکوٰۃ 2.5% پوری جانی چاہیے. یہ بزرگوں کے جو واقعے تھے وہ ایسے بزرگوں کے ہوں گے کہ جن کا آگے پیچھے کوئی ہوتا نہیں ہوگا, جن کو ان کی ضرورت پڑتی ہو پیسوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آپ کا قول جو ہے وہ میں نے بعض علماء کے سامنے بیان کیا تھا, بہت ان کو پسند آیا کہ اگر پاکستان میں جن پر زکوٰۃ نکلتی ہے وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دیں اور ان تک پہنچا دیں جن کو زکوٰۃ پہنچانی چاہیے, تو ایک حد تک ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے.
بالکل ایسا, کیونکہ بڑی بڑی پارٹیاں دیکھی جاتی ہیں, معلومات ہے کہ مطلب اربوں کھربوں پارٹیاں خود کراچی میں, یہ اگر زکوٰۃ دے نا تو اربوں روپے زکوٰۃ ان کی ایک ایک فرد کی بن جائے, ایسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں.
میرے آقا میرے حضور صحیح, یہ عشر ہے نا, عشر حضور, ہماری جو گورنمنٹ جو ویب سائٹ ہے جو اس پر جو اعداد و شمار ہے جو ڈالے گئے ہیں, جو نہیں ڈالے گئے ہم اس کی بات نہیں کر رہے, جو ڈالے گئے ہیں فصلوں کے اعداد و شمار, جو اس کے فیکٹس اینڈ فیگر ڈالے گئے ہیں, اس کے حساب سے پاکستان کی جو عشر کی جو مالیت بنتی ہے وہ کھربوں میں, اربوں میں نہیں کھربوں میں, جو بدقسمتی کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اللہ دعوت اسلامی کے شعبے کو سلامت رکھے. یہ عشر کی جو ہماری مجلس ہے, جا جا کر صرف عشر لے نہیں رہی ہے, عشر دینے کا شعور بھی بیدار کر رہی ہے کہ بھائی عشر اتنا ہے آپ دو تو صحیح.
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کسانوں کو بیچاروں کو یا زمینداروں کو کہ یہ بھی زکات ہی ہے. یہ
حضور یہ دعوت اسلامی کا ایک اور بھی میں آپ کو عرض کروں. آپ کو شاید یاد ہوگا بعض جگہوں پر بعض صوبوں میں گھروں میں قربانی گھر میں کئی لوگوں پر واجب ہوتی تھی اور وہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے.
جی جی.
تو یہ بھی دعوت اسلامی کی مدنی مذاکروں کی مدنی چینل کی برکت ہے کہ بھائی پورا بڑا جانور لو اور جتنے وہ قربانی ہے سب کی کرو. ایک بکرا سب کو کافی تھوڑی ہو جاتا ہے, کوئی پکا کے کھانا تھوڑی ہے, اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے.
آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ مسئلہ جو نا ایک بکرے والا, یہ دعوت اسلامی ہی کا کمال ہے. لیکن میں دعوت اسلامی کے پہلے سے مجھے یاد پڑتا میں سمجھاتا آ رہا ہوں.
جی.
یہ پورے گھر میں ایک بکرا کافی نہیں ہے. یہ میرا فیلڈ تو بہت پرانا ہے نا مسائل کا. الحمدللہ. لیکن بہرحال ہر ایک ہمیں سنتا نہیں ہے اور ہر سننے والا ہماری مانے یہ ضروری نہیں ہے. شیطان بھی تو پیچھے لگا ہوا ہے نا کہ مولانا کی بات تو میں کہاں تھا یار, باپ دادا کرتے آ رہے ہیں یہی صحیح ہے. تو کفار کا کہنا تھا کہ باپ داداؤں کا دین نہیں چھوڑ سکتے. ہم کو یہ کہنا اچھا نہیں لگتا. ہمیں باپ داداؤں کو نہیں دیکھنا, ہمیں اللہ کے دین کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, یہ دیکھنا ہے. باپ داداؤں کی نہیں چلے گی.
حضور ماشاء اللہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی آپ دعاؤں سے نوازیں جو اس وقت شہر سے جا کر کورسز ہمارے مبلغین ذمہ داران اسلامی بھائیوں کو دعوت دے دے کے لاتے ہیں اور ماشاء اللہ اراکین شورا کی اس میں کوشش ہے اور پھر ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی نے جا کر شہروں میں پہنچ پہنچ کے مسائل سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ بہت پیاری خدمت ہو رہی ہے.
بہت بہت زبردست یہ سلسلہ ہمارا اور اس سال کا نہیں ہے, پہلے بھی تھا. قربانی کے دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے.
جی
الحمدللہ کہ بقرعید کے مسائل ہمارے علماء دارالافتاء اہل سنت والے جا کے سمجھاتے ہیں. تو اس میں مختلف مطلب ہے کہ اسلامی بھائیوں کی خدمات ہیں, جیسے کہ انتظام کریں گے, اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں گے, بعضوں کو جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو یہ بلا کے بھی لے آتے ہوں گے.
جی.
اور ہال بک کرنا تو کسی صاحب حیثیت گھر جو ہوتا ہے لوگوں کا.
جی.
بڑی جگہ ان میں انتظام کرنا, پھر علماء کا وقت دینا اور تشریف لانا اور مسائل, تو یہ سب مطلب ظاہر ہے کہ ثواب کے مستحق حقدار ہیں.
ماشاءاللہ
اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے.
کہ
علماء کی ایسی محتاجی ہے یقین مانے, یہ خالی خالی بولتے ہیں کہ مولانا نہ کھپے, مر لو تو تم کو پتا چل جائے گا مولانا کھپے کہ نہ کھپے, چاہیے کہ نہیں چاہیے. مولانا کا بغیر یہ قبر میں کیا گڑ جائیں گے, کیا زمین پھٹے گی؟ تو مولانا ہی آ کر غسل دے گا یا جنازہ کون پڑھائے گا؟ دادا جان پڑھائیں گے یا ماڈرن بیٹا امریکہ سے جو سند لے کر آیا جس کو پہلا کلمہ نہیں آتا پڑھنا, یہ جنازہ پڑھائے گا باپ کا؟ باپ نے امریکہ بھیج کر سند تو دلوا دی بیٹے کو, نماز جنازہ تھوڑی سکھائی تھی کہ میں مروں تو تین جنازہ تم نے جنازہ پڑھانا. اس کو تو تمہارا جنازہ پڑھنا بھی نہیں آئے گا کہ مولانا کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, پھر یوں سائڈوں سے دیکھے گا کہ ہاتھ اٹھانا ہے کہ باندھنا ہے, کہ رکو میں جانا ہے کہ خالی کھڑا رہنا ہے. تو یہ مطلب مولانا ہی تو پڑھائیں گے نہ کر جن کو آپ برا بھلا بولتے ہو. اچھا پھر یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کون کرے گا؟ قرآن کی سورتیں اور دفن کرنے کے بعد مولانا پڑھے گا؟ یہ مولانا تم کو نہ چاہیے. اچھا پھر جانے کے بعد بھی عیسیٰ علیہ ثواب تو تیجا تو دسواں تو چالیسواں تو سالانہ فاتحہ, یہ بھی تو مولانا کے فاتحہ پڑے گا نا. اور عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے عام طور پہ, یہ طریقہ ہے ہمارے رائج. تو اس لیے علماء کی تو قدم قدم پر حاجت ہے. بچہ پیدا ہوتا تو اذان کون دیتا ہے؟ مولانا ہی کو تو ڈھونڈتے کہ مولانا آئیں گے تو اذان دیں گے بچے کے کان میں. تمہارا لے کے علماء کی ہم کو قدم قدم پر ضرورت ہے. علماء کے بارے میں بالکل زبان نہیں کھولنی چاہیے, دل بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے, دماغ بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے. مگر عالم ہو, سنی عالم ہو, عاشق رسول ہو, خوش عقیدہ ہو, اونلی عالم کافی نہیں ہے. تو شیطان سے بڑا عالم کہاں سے آئے گا؟ بہت بڑا عالم تھا شیطان, تھا ہے, بہت بڑا علامہ ہے شیطان. لیکن اس پر کیا لعنت کا توقع ہے, اس پر لعنتی الی یوم الدین, ہمیشہ کے لیے اس پر تو لعنت ہے. تو قرآن نے لعنت کا توقع پہنا دیا, بھائی سب عالم برابر برابر. بہت بڑا عالم ہے جس کو قرآن نے فتویٰ دیا ہے, کانا من الکافرین, وہ کافروں سے ہو گیا. تو عالم کافر ہو سکتا ہے, تو عالم جہاں بھی میں کہوں اس سے مراد عالم دین ہوتا ہے. عالم دین ہی وہی عالم دین ہوتا وہی ہے جس کا عقیدہ درست ہو, خوش عقیدہ ہو. بد عقیدہ عالم دین نہیں کہلاتا, وہ عالم کہلاتا ہوگا. عالم دین, علماء دین, مفتیان اسلام, خوش عقیدہ عاشقان رسول, ان سے رجوع کرنا ہے, ان کی صحبت میں رہنا ہے. ان کی ایک فی اس دور میں پہچان, آپ مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ان کے سامنے کریں تو اس کے چہرے پر تھوڑا بشاشت خوشی کا اظہار ہوگا. اگر منہ پھولائے نا تو پھر گلی بدل دینا. آپ یہ ایک کسوٹی ہے اس دور میں اعلی حضرت کی تعریف کرنا, تو پتہ چل جائے گا یہ دودھ ہے یا کوئی اور وائٹ ہول ہے جو دیکھنے میں دودھ نظر آ رہا ہے.
ماشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کی خدمات کا بھی ذکر ہو رہا ہے. بابا تراویح کے تراویح کورس بھی شروع ہو رہا ہے اور اس میں لقمہ کب دیا جائے, تراویح سے متعلق اہم مسائل, تراویح میں ختم قرآن کیسے کیا جائے, کون سا لقمہ لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یہ لقمہ بھی ذرا سمجھا دیجئے گا اور بہت کچھ سے سکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ تراویح کورس بھی انشاءاللہ آپ کو کروایا جائے گا انشاءاللہ.
ماشاءاللہ واہ بھائی
سوال چلیں.
میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو سامان حاجت اصلیہ میں نہ ہو اس پر کیا زکات ہوتی ہے؟ فیضان زکات کتاب میں ہے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے وہ جو اینک یا چشمہ یا کوئی لینس لگاتے ہیں اس پر زکات نہیں ہوتی. جو شوفیہ لینس یا اینک لگاتے ہیں کیا اس پر زکات ہوتی ہے؟ جواب عنایت فرما دے.
اصل میں جو زکات ہوتی ہے وہ سونا چاندی کرنسی اور اس میں پرائز بونڈ وغیرہ آتے ہیں ان پر ہوتی ہے یا بیچنے کے سامان پر ہوتی ہے, اور بعض صورتیں جانور کے اوپر زکات کی ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے. تو ضرورت یا غیر ضرورت یہ ایک الگ میٹر ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. ضرورت کے علاوہ جو سامان ہے آپ کے پاس وہ اس پر زکات اسی صورت میں ہوگی جبکہ وہ بیچنے کے لیے ہو. اگر وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے ویسے ہی گھر میں رکھا ہوا ہے اگرچہ استعمال کے اندر نہیں آتا, جیسے لاکھوں روپے کے لباس رکھے ہوئے ہوتے ہیں, برتن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ استعمال میں نہیں آتے لیکن وہ بیچنے کے لیے بھی نہیں ہوتے, تو لہذا اس کے اوپر زکات نہیں ہوتی. وہاں زکات لینے کے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کیا اس کی مالیت بنتی ہے, نصاب تک وہ رقم اس کی پہنچ جاتی ہے تو پھر زکات نہیں لے سکتے. جہاں تک چشمے اور لینس کی بات ہے تو چونکہ بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے اگرچہ کہ وہ استعمال میں نہیں آ رہے لیکن چونکہ بیچنے کے لیے نہیں ہے تو اس کے اوپر زکات لازم نہیں ہوگی.
حضور جنہوں نے اپنے فیملی کے لیے بچوں کے لیے زمینیں لے کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بیچنا نہیں ہے لیکن کل ہمارے بچوں کو یہ کام آئے گی اور یہ لے کر رکھتے ہیں کروڑ روپے, دو کروڑ, دس, بیس, پچاس کروڑ روپے کی جگہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہے تو ہم نے بچوں کو کام آئیں گی, تو کیا اس پر ان پر زکات فرض ہوگی؟
اس میں یہ نا کہ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو تب زکات میں وہ شمار ہوگی, ورنہ وہ اپنے لیے بھی رکھی ہو چاہے بچوں کے لیے رکھی ہو اور خریدتے وقت بیچنے کی نیت بھی نہیں تھی تو زکات اس پہ فرض ہونی نہیں ہے, فرض نہیں ہوگی.
اگر یہ نیت ہو کہ کل کو بچوں کو کام آئے گی تو میں بیچ کر بچوں کے لیے کوئی چیز کر لوں گا
تو بھی نہیں ہوگی, یعنی نفع ملے گا تو بیچ دوں گا. لیتے ہوئے نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے تو ہی اس کے اوپر زکات ہوگی, ورنہ زکات نہیں ہوگی اس کے اوپر.
میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت سے معافی طلب کی جاتی ہے, کیا یہ معافی ہو جاتی ہے؟ کیا وہ معاف کر دیتے ہیں؟
یہ عام طور پر ہی ہوتا ہے کہ معافی کر دو اعلان ہوتا ہے جب میت اٹھاتے ہیں نا اس وقت. گھر میں، ظاہر ہے کہ وہ مرنے کے بعد تو معاف تو نہیں کر سکتا، اب وہ دار العمل میں نہ رہا، معافی اگر اس کا حق تلف کیا بھی تھا تو اس کے جیتے جی ہوش و حواس میں وہ معاف کرتا تو معاف ہو جاتا، اب معاف اس کے کرنے سے اب وہ معاف نہیں کرے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ معاف کیا، کیسے پتہ چلے گا، دوبارہ لے کے اب معافی مانگنا اس کا کوئی وہ موقع نہیں ہے معافی مانگنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت سے میری درخواست ہے کہ وہ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کلام ہے کہ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور نہ کچھ خدا کی قسم چاہیے، ایک دوسرا شعر ہے کہ ڈاڈا ہاں غریب ہاں کا کول میرے زر نہیں، اڈ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں. تو یہ اشعار تو لکھنے والے کی جو نا فیلنگز ہیں، کیا میں یہ شعر دل سے اور دعا سے پڑھ سکتا ہوں، حالانکہ میرے ذہن میں اور بھی زیادہ دعائیں ہوتی ہیں کہ فلاں دعا فلاں ارزو فلاں ارزو، لیکن اس شعر میں یہ ہو رہا ہے کہ اور نہ کچھ خدا کی قسم چاہیے، تو یہ میرے لیے شعر پڑھنا کیسا ہے جبکہ میری وہ فیلنگز یا وہ ضروریات کے علاوہ بھی کوئی میرے ذہن میں باتیں ہوتی ہیں.
اصل بعض اوقات الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں، جیسے یہ نا کہ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے، تو یہ دعا کون مانگے گا؟ یا غیر مسلم مانگے گا کہ مجھے مدینہ غم چاہیے؟ مسلمان مانگے گا، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان وہ مانگے گا کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور غالب درجے کی محبت ہے وہ مانگے گا. تو یہ مدینے کا غم یہاں مطلب جب جس کو مدینے کا غم مل گیا نا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہ مجھے اب مدینے کا غم مل گیا تو یہ اندر چھوٹے گا میرا رب مجھے مجھ سے راضی ہے، اس نے مجھے مدینہ غم دیا، میرے آقا مجھ سے خوش ہیں، مجھے مدینہ غم عطا کر دیا، اب تو وہ جنت میں تو میں نے جانا ہی جانا ہے، مجھے آقا کا غم مل گیا، اب تو میرا ایمان بھی سلامت ہی رہے گا کہ مجھے اللہ رسول نے مدینے کا غم جو دیا ہے. تو ایسا مدینے کا غم اگر مل جائے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. اچھا اب ڈاڈا ہاں غریب ہاں کول میرے پر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں. اچھا کول ڈاڈا ہاں غریب ہاں کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، یہ کسی کا شعر ہے. تو یہ اپنی غربت کا وہ عرض کر رہا ہے بارگاہ رسالت میں، بہت غریب ہوں میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں مالی اعتبار سے بھی کہ میں آؤں، پر بھی نہیں ہے کہ میں اڑ کے آؤں. تو یہ ایک مبالغہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر ایک ظاہری طور پہ پرس سے تو اڑ کر آدمی کا جانا، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ پر والے وہ سیارے ہیں طیارہ ہوائی جہاز، ان میں دوسروں کا جو شعر ہوتا ہے نا تو اس کو ہم جو پڑھتے ہیں نا تو یہ حکایتن پڑھتے ہیں کہ کسی کے بیان کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، کسی کے کہے کو ہم اس کو نقل کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہر شعر جو اس کا اگر ہمارے جذبات ہوں جب بھی ہم پڑھیں تو کوئی بھی کلام نہیں پڑھ سکتے ہم، جب بھی کوئی کلام پڑھے نا کسی کا تو اس میں مطلب مراد وہی ہوتی ہے کہ وہ شاعر یوں کہتا ہے میرے جذبات ہیں یہ، یہ وہ اظہار بھی نہیں کرتا نا پڑھنے والا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں، حکایت ہے یہ کسی کی بات کو بیان کر دینا. ورنہ اعلی حضرت کے ایک سے ایک شعر ہیں کہ جس میں مطلب یہ کہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں کہ ہمارے ایسے جذبات ہوں. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، قبر میں منکر نکیر میری تعظیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو کر مجھے یہ عزت مل گئی ہے، میں قبر میں آیا ہوں آپ پر قربان ہو کر. اب یہاں تو اور بھی اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ جیتے جی فرما رہے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، تو یہ اشعار میں وہ مستقبل کو بطور حال بیان کیا جاتا ہے. اس کی اور بھی کوشش کریں گے نا تو ایسے اشعار ملیں گے بزرگوں کے کہ جس میں وہ حال کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ایک حسن زن، حسن زن کی بنا پر کہا جا رہا ہے کہ بس سرکار آپ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا؟ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اپنے رب سے لے کر ہمیں عطا کی، اور آپ کریم ہیں، آپ وہ تو نہیں ہیں کہ دے کر واپس چھین لیں، آپ نے اسلام دے دیا، ہمیں ایمان کی دولت دے دی، آپ کریم ہیں، اور آپ کا عطیہ، آپ کا یہ تحفہ اب آپ واپس تو لیں گے ہی نہیں، یہ یقینی معاملہ ہے میرا. تو یوں تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا نے لوٹتا کہ جائے گا؟ تو یوں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ بھی ماضی کو حال میں بیان کیا جا رہا ہے، معاف کیجئے مستقبل کو، آئندہ کو ابھی ہو رہا ہے کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جذبات ہیں. تو اس طرح یہ کہ ہمارے یہی جذبات ہوں 100% یہ ضروری نہیں ہے، اور ہوں تب بھی اگر اتنا حسن ذہن ہے ہمارا، ایسا اعتقاد ہے اور ایمان کی یہ کیفیت ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. لیکن اکثریت پڑھنے والوں کی جو ہے نا، یہ ان کو معنی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، نہ یہ غور کرتے ہوں گے کہ اس کے معنی کیا ہے، تو پڑھے جا رہے ہوں گے. اب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کیا ہم کو معنی پتا ہوتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا، ثواب تو ملے گا نا پڑھنے کا. تو نعت شریف اگر کسی اچھے شاعر کی جو اہل علم ہو، اچھا لکھنا کافی نہیں ہے، تو بڑے بڑے فن کے ماہر اچھا اچھا لکھتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق جس کی شاعری ہو، کلام ہو، سمجھ میں نہیں بھی آیا، پڑھیں گے ثواب ملے گا. اگر ثواب کی نیت سے پڑھیں گے اور نوٹ کی نیت سے پڑھیں گے تو نوٹ ملے نہ ملے نصیب، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ کچھ اور پھر اس کے اپنے مسائل ہیں کہ نوٹ کے لیے پڑھے گا اگر تو پھر گناہگار ہوگا، اجرت کے زمرے میں آ جاتی ہے، جب پیسے دیں گے بتائے اس کو لیں گے، اب یہ انڈرسٹوڈ ہو گیا چاہے طے ہوا یا نہ ہوا، یہ بڑا نازک مسائل ہے اس کے. تو جو بھی نیکی ہو نا اس کو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کریں گے تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
میرا سوال یہ ہے جی، وہ حقیقے کے بارے میں تھوڑی سی ذہن میں ہی فرمائے جی. ایک شخص وہ کہہ رہا تھا کہ حقیقہ جو چھٹی کے بعد ہوتا نہیں،
معلوم یہ کرنا تھا کہ حقیقے کے جو گوشت ہوتا ہے، وہ جس کا حقیقہ ہوتا ہے وہ کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟
حقیقے کا گوشت، حقیقے کا گوشت، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی کھا سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، ہر مسلمان کو دے سکتا ہے، وہ جس کا حقیقہ ہے وہ بھی بے شک کھا سکتا ہے.
دوسرا سوال اس طرح سے بھی ہو، چھٹی کے بعد عقیقہ ہو سکتا ہے؟
عقیقہ بہتر تو ہے کہ ساتویں دن ہو جائے، چودویں دن ہو جائے، ابھی نہیں کیا ہے تو پھر عمر بھر ہو سکتا ہے، اور 100 سال کی عمر ہو گئی تب بھی ہو سکتا ہے، بہتر یہ کہ ساتواں دن ہو. ساتویں دن کی پہچان یہ ہے کہ مثلا اگر جمعے کو پیدا ہوا ہے بچہ، تو زندگی کی ہر جمعرات اس کی ساتواں دن ہے. شادیوں میں لوگ عقیقہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں. عقیقہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، عقیقہ مستحب ہے. اگر کسی نے عقیقہ کیا ہی نہیں تو گناہگار نہیں ہے، لیکن نابالغ ایج میں عقیقہ کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اگر 7 دن گزر گئے اور عقیقہ کرنے کی حیثیت تھی اور تاخیر کی، اگرچہ گناہگار نہیں ہے، لیکن اس دوران بچہ فوت ہو گیا، اگر 7 دن کے بعد عقیقے کی حیثیت کے باوجود عقیقہ نہیں کیا، تو پھر یہ کہ یہ بچہ ماں باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا. عقیقہ کے بارے میں سوال جواب مکتبۃ المدینہ کا بہت معلوماتی رسالہ ہے، اس میں سوال ہے کیا یہ درست ہے جو بچہ بغیر عقیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ جواب جی ہاں، مگر اس کی صورتیں. جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا یعنی وہ بچہ 7 دن کا ہو گیا اور بلا عذر جبکہ استطاعت یعنی طاقت بھی ہو اس کا عقیقہ نہ کیا گیا تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرے گا. حدیث پاک میں الغلام مرتہنم بعقیقتہ یعنی لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے. حوالہ ترمذی جلد 3 پیج نمبر 177 حدیث نمبر 1527 اشعۃ اللمعات میں ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچے کا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اس کو والدین کے حق میں شفاعت کرنے سے روک دیا جاتا ہے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی مذکورہ بیان کی ہوئی حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں گروی ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے. اور بعض محدثین نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما یعنی پھلنا پھولنا بڑھنا گروتھ اور اس میں اچھے اوصاف یعنی عمدہ خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یوں عقیقہ بہت مفید ہے, دنیا اور آخر دونوں کے لیے فائدہ ہے. عقیقہ جس نے ابھی تک نہ کیا ہو شادی کا انتظار نہ کرے, لیکن اب بالغ ہو گیا تو پھر وہ اب تو شفاعت کا صورت چلی گئی, نابالغ تھا. تاہم یہ کہ کر لینا اچھا ہے, اور بھی تو فوائد اس کے ہیں نا, ثواب تو ہے. بقرعید جیسے بقرعید میں آپ نے بڑا جانور قربانی کی ساتھ اس سے تو ایک حصہ عقیقے کا بھی ڈال سکتے ہیں, دو بھی ڈال سکتے ہیں. نہیں, قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے اور بھی آسان ہو جائے گا قربانی کر ہی رہے تو. ان دنوں میں کر لیں تب بھی صحیح ہے, ان دنوں میں گوشت کسی کو بکرے کا گوشت کر کے دیں گے تو جو دیکھا جائے تو زیادہ خوشی ہوگی اس کو. عقیقہ ان دنوں بھی جائز ہے, اس کے لیے یہ تو ضروری کہ بقرعید کے دن ہی ہوں, لیکن وہ دن اپنی جگہ پر اپنے فضائل رکھتے ہیں تو جلدی کر لینا چاہیے. نیکی میں دیر نہیں ٹھیک, زندگی کا بھروسہ نہیں. بعض اوقات مستحب عمل جو ہے نا بہت مفید ہوتا ہے, تو ترک نہیں کرنا چاہیے. اور دنیا بھر کے خرچے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو عام دنوں میں تو بکرا اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا. عقیقے کے لیے اگر کر دیا شادی کا انتظار کیا کرنا تھا, اور خرچے نہیں کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے تو کیا کرو گے, ڈاکو صاحب لے جائیں گے تو کیا کرو گے, پیسے ہیں تو رائے خدا میں دے دو. تو یہ عقیقہ رائے خدا میں ہی ہوتا ہے, اور جو قربانی کے شرائط ہیں قربانی کے جانور کے ان شرط پر اس شرط پر پورا اترتا ہوں, ان شرطوں پر قربانی کے جانور کی شرطوں کے مطابق ہو. جیسے بکرا ہے تو وہ پورے ایک سال کا ہو, ایک دن بھی کم ہوگا بکرے میں تو عقیقہ نہیں ہوگا, سال میں ایک دن بھی کم. یہ قربانی کے لیے شرط ہے سال بھر کم از کم. صلو علی الحبیب صلی
اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں, چھٹی کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں تو
چھٹے دن نام رکھتے ہیں
جی. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ ہو تو جائے گا 7 دن سے پہلے اگر عقیقہ کیا گیا, جواز تو ہے لیکن سنت وہی ہے کہ 7ویں دن.
ساتویں دن
جی.
اور یہ چٹھی لفظ چٹھی جو ہے نا یہاں بچوں کی چٹھی, مفتی احمد یار خان نے تو اس کی مذمت کی ہے اس لفظ کی. یہاں یعنی یہ ایک مخصوص قوم ہے جس سے مسلمانوں نے سیکھا ہے, ان کا اشارہ یہ ہے, غیر مسلم قوم ہے. تو خیر اب مسلمانوں میں رائج ہے کس تو نہ وغیرہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے. 6 دن میں یا چھٹی کا بعض قوموں میں رواج ہوتا ہے, شاید میمن قوم میں بھی ہے یہ چھٹی کے دن نام رکھتے ہیں. حالانکہ نام عقیقے کا دن جو 7واں اس دن رکھنا افضل ہے, 7ویں دن نام رکھے عقیقہ کرے بال اتارے بچے کے تو یہ سب افضل کام ہے. پہلے نام پہلے دن رکھ لیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے. برا کیا یہ بھی نہیں کہیں گے اس کو, مکرو بھی نہیں کہیں گے, لیکن فضیلت اس میں کہ لکھا ہے کہ بہار شریف میں کہ ساتویں دن عقیقہ بھی کرے اور اچھا سا نام بھی رکھے, اس طرح کا لکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد بھائی اتنی ہوشیار دی ہوئی ہے ماشاء اللہ.
جنتی
ہر
جنتی
جنتی
چالی تلی ہے
ماشاء اللہ. یہ بچہ بچہ ہر صحابی نبی جنتی سیکھ رہا ہے وہ, الحمدللہ. یہ سکھانا بھی چاہیے, بڑا نازک دور ہے. یہ ذہن بن جائے کہ صحابی پر ہماری آنکھیں بند, جنتی. کوئی تنقید نہیں کرنی, کوئی مطلب یعنی کہ ان پر تبصرے نہیں کرنے. کوئی تبصرہ کرے کہ فلاں صاحبی نے یوں کیا تھا اور یہ غلطی, آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں. میں صحیح بولتا ہوں, آپ مڑ کے دیکھیں بھی نہیں کہ یہ آپ کے, ورنہ ایمان کو کچھ ہو جائے گا, آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. صحابہ کے بارے میں کان بند, بس خلاص. صحابہ کی ہم نے تعریف ہی سننی ہے, فضیلت ہی سننی ہے, تنقید نہیں سننی. اگر ایمان کی حفاظت آپ چاہتے ہیں تو, جو اتنا علم نہیں ہے نا کہ اگلا بھلا وہ مولوی کی صورت میں ہو, لیکن آپ کو چونکہ ہم کو عام طور پہ علم نہیں ہوتا کہ یہ جو بول رہا ہے تنقید کر رہا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے, تو شیطان دے بڑا عالم تھوڑی ہے. شیطان دے ہو سکتا ہے کوئی فون پر مشورہ ہوا ہو کہ تو میرے سے لوگ نعوذ باللہ اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, تو تھوڑا آگے بڑھ جا, پیچھے میں ہوں نا, میرا ہاتھ ہے تیرے اوپر, بیڑا ہی پار ہے, بیڑا گھر ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کبھی لے ڈوبیں گے. تو ایسا شخص بھی ان کے ساتھ ہوگا, چاہے داڑھی ہو, امامہ ہو, کچھ بھی ہو. تو صحابہ کرام کے بارے میں آنکھیں بند کان بند. وہ قرآن کریم کی آیت پڑھ دو نا جس میں صحابہ کرام کے بارے میں وہ ہے نا کہ وہ سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ ہے.
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا, حسنا کا وعدہ فرما دیا, اور فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, اور وہ لوگ کہ جن کے لیے حسنا کا وعدہ ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اور فرما دیا کہ تمام صحابہ سے حسنا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا گیا, تو ان کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں,
جہنم کے بنک بھی نہیں سنیں گے, چیخ چنگھاڑنے کی آواز بھی نہیں سنیں گے.
لا یسمعون حسیسہا, تو اس کی وہ بنک بھی نہیں سنیں گے.
اب یہ کہ جب قرآن کریم نے کچھ فرما دیا نا, تو اب یہ کہ اس تاریخی واقعات کے ذریعے کوئی چیز پھر قرآن کا رد نہیں ہو سکتا. قرآن حرف آخر, قرآن نے جب اعلان کر دیا کہ سب صحابہ کے ساتھ بھلائی کا وعدہ, تو بھلائی جس کے ساتھ ہو گیا وہ نعوذ باللہ جہنم میں بھی جائے گا. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی چار یاران نبی, حضرت صدیق بھی اور فاروق اعظم بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی, حسن اور حسین بھی, حضرت اور معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی, ہر زوج نبی جنتی 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 جنتی, والدین نبی جنتی جنتی. ہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی بعض لوگ اپنی کوئی زبان بولتے ہیں, ہم یہ بھی کان بند. والدین نبی جنتی جنتی. یعنی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے, یہ مچھلی علماء نے لکھا جنت میں جائے گی. اور جس محترم خاتون کے پیٹ میں آخری نبی جو اللہ کا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ 9 مہینے تشریف فرما رہا, اس کے بارے میں کیسے ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے آپ, والدین نبی
جنبی جنبی,
ہر زوج نبی
جنبی جنبی,
سب صحابیات بھی
جنبی جنبی,
ہر صحابی نبی
جنبی جنبی,
جنتی 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 جنبی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ محمد.
ماشاءاللہ
میں جا رہی ہوں.
ارے بیٹھو نا تھوڑا, اچھی لگتی ہے.
لبیک
ماشاءاللہ, میٹھی میٹھی ماشاءاللہ. مرحبا, اللہ بحمل علیم الدین مفتیہ اسلام و مبلغہ دعوت اسلامی بنائے. ہوتی ہے نگران شورا کی.
سوال فیس بک پہ یہ ہے کہ کیا 1 سال سے چھوٹے بچے کو کاجل لگا سکتے ہیں؟
کاجل لڑکے کو 1 سال کے چھوٹے لگا سکتے ہیں.
آدھے سر میں درد ہوتا ہے, اس کا کوئی علاج فرما دیجیے, بتا دیجیے.
آدھے سر, آدھا سیسی بھی بولتے ہیں اس کو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے, انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا. یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ الکریم فائدہ ہو جائے گا. ایک اور علاج, یا سلام و 11 بار پڑھ کر دم کیجئے, 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ پڑھ کر دم کیجئے, انشاءاللہ الکریم 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے پہلے ہی آدھے سر کا درد دور ہو جائے گا. یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم مفید ہے. اسرا علاج, لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا. یہ بیمار عابد, ایک مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے بیمار عابد, اس کے پیج نمبر 37 سے لے کر 38 تک یہ میں نے 3 علاج جو بیان کیے وہ اس سے آپ دیکھ لیں. اور بیمار عابد میں اور بھی کئی بیماریوں کے علاج دیے ہوئے ہیں, اس کو ضرور نہ پڑھا ہو تو پڑھیں. بیمار گھر میں کون بیمار نہیں ہوتا, ضرورت پڑتی رہتی ہے, ہر فرد خود بھی بیمار ہوتا رہتا ہے. تو بہت پیارا رسالہ ہے, یہ تو ہر گھر میں ہونا چاہیے بیمار عابد. اور کوئی زیادہ پیجز بھی نہیں ہے اس کے, یہ چھوٹا رسالہ ہے, تقریباً 48 پیج ہیں اس کے.
ایک سوال صلی اللہ علی محمد, ابھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا جو معاملہ بیان ہوا, فرحان شیخ سوال کر رہے ہیں کہ آیت الکرسی فرض رکعت کے بعد پڑھی جائے یا پوری نماز کے بعد پڑھی جائے؟
سنتیں نفلیں وغیرہ پڑھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, اگر فرضوں کا سلام پھرنے کے بعد پڑھا تب بھی حرج نہیں ہے. کہ زیادہ فاصلہ فرضوں اور سنتوں میں, جن کے بعد سنتیں ہیں, ان فرضوں کے بعد سنت, یعنی کہ اس میں بہاری شد میں لکھا ہے کہ اذکار طویلہ نہ کیے جائیں, لمبے لمبے جو وظیفے نا وہ نہ کیے جائیں, اتنا فاصلہ ہو جائے گا نا تو پھر یہ کہ وہ ثواب کم ہو جائے گا, وہ جو سنت پڑھیں گے نا بات کی, تو اس لیے وہ اللہ انت السلام کی دعا پڑھ کے سنتیں نفلے وغیرہ پڑھ لیں, پھر جو اذکار پڑھنا ہے تو آدمی پڑھے. تاہم اگر کسی نے آیت الکرسی پڑھی تو یہ اذکار طویلہ میں نہیں آئے گا, لمبا ذکر نہیں ہے, آدھے منٹ میں پڑھ لے گا. پڑھنا صحیح ہے, عوام اس کو بولتے یا تو بولتے آتل کرسی بولیں گے یا آیت الکرسی, اس کا صحیح تلفظ ہے آیت الکرسی, یا ہے آیت الکرسی. تو صحیح تلفظ ہونے چاہیے. فضیلت جب ہی حاصل ہوگی نا. منزل من اللہ, اللہ پاک کی طرف سے جس طرح نازل ہوا نا قرآن اسی طرح پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ کہ کسی قاری کو یا عالم دین کو آپ سنا دیں, وہ اگر صحیح کہہ دے گا آپ صحیح پڑھ لیں بھلے پڑھیں ہر نماز کے بعد, آدھے منٹ کا کام ہے لیکن رہ جاتا ہے. صدیقین میں نے کہا تھا کہ صدیقین جو ہے نا ان کی قضا نہیں ہوتی آیت الکرسی, عام طور پر جو ہے آدمی بھول جاتا ہے رہ جاتی ہے. صدیق کی جمع صدیقین, صدیق اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے صدیق. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرغا اور مرغی بہت ہی اہم جاندار ہیں, اور ان کو پرندے کہہ سکتے ہیں یا نہیں یہ تو شیخ ہی کنفرم کریں گے. اچھا, مرغے کا اذان دینا عموماً فجر کے وقت ہوتا ہے, لیکن اگر مرغا شام کو اذان دے تو کیا ہوگا, اور اگر مرغی اذان دے تو کیا ہوگا؟ مرغی بھی اذان دیتی ہے. پہلی بار سنا ہے نا, میں نے بھی پہلی بار ہی سنا ہے. اس کی کنفرمیشن حضرت ہی کریں گے کہ کیا مرغی بھی اذان دیتی ہے. پاکستان سمیت کئی ایشیائی ممالک میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر مرغا شام کے وقت اذان دے تو بہت ہی منحوس خیال کیا جاتا ہے, اور مرغی اگر اذان دے تو اس کو بہت ہی زیادہ منحوس خیال کیا جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مرغی کو فوراً ذبح کر دینا چاہیے, کیونکہ اگر ذبح نہ کیا تو بہت برا ہو جائے گا. تو وہ لوگ اس مرغی کو ذبح کرنے کے ساتھ مصیبت کو بھی ذبح کر دیتے ہیں, یہ ان کا ماننا ہے. اور بے شمار لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ مرغی اذان دے تو اس کو فوراً ذبح کر دو, اگر ایسا نہ کیا تو پتہ ہے کیا ہوگا, بہت خطرناک وبا پھیل جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہتے ہیں. مرغے کا شام کے وقت اذان دینا اور مرغی کا اذان دینا کیا یہ منحوسیت کی علامت ہو سکتا ہے؟ شیخ پلیز بتائیے کیا ہے حقیقت, کیا افسانہ؟
اللہ اللہ, مرغا جو ہے یہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. اس میں وقت کا تو میں نے نہیں پڑھا حدیث پاک میں کہ بھائی اتنے صبح کو دے تو فرشتوں کو دیکھ کر دیتا ہے, شام کو دے تو نہیں, ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے. فرشتوں کو دیکھتا ہے تو یہ اذان دیتا ہے, اور مرغے کی اذان تو اسے انسان کو بھلی معلوم ہوتی ہے نا, مزہ آتا ہے. اور اس کو دیکھ جب یہ اذان دے نا مرغا, تو اس پر اللہ کا فضل مانگنا چاہیے, اس کی رحمت, فضل و رحمت کا سوال کرنا چاہیے اللہ پاک سے. یہ بھی حدیث پاک میں ترغیب ہے کہ اللہ مجھ پر فضل کر دے, جو فرشتوں کو دیکھ کر اذان دے رہا ہے. تو یہ ایک اچھی علامت ہے, جو اس کو منوس سمجھتے ہیں یہ ان کی خطا ہے, غلطی ہے. اس طرح مرغی اذان دے تو اس کو منوس خیال کرتے ہیں, یہ بھی ان کی غلطی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مرغی اذان عام طور پہ دیتی نہیں ہے, یہ ایک ان نیچرل ہے کہ کبھی کبھار یہ دے دیتی ہے اذان. سننا تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن سنا ہے کبھی کبھی دے دیتی ہے. اس کو بھی مطلب یہ کہ منحوس خیال کرنا یہ شریعت میں ایسا ہے نہیں, بدشگونی جائز نہیں ہے اسلام میں. یہ کہ اس کو منحوس نہ سمجھا جائے, اور ہر جرم کی سزا سزائے موت ہوتی بھی نہیں. یہ بےچارا اگر مرغا شام کو اذان دے بھی دے, اگرچہ جرم نہیں ہے, مرغی بےچاری اذان دے دے یہ بھی جرم نہیں ہے, اور اگر جرم ہوتا بھی تو اس کو سزائے موت. تو ایسا نہ کیا جائے, بھلے اذان دے مرغی, ان کو کلی اختیارات دے دیے جائیں, جب چاہے اذان دیں, جب چاہے کو کریں کرنے دیں. سارا دن یہ کڑکڑ کڑکڑ مرد کرتا ہے، دو دو ٹکڑے گالیاں دیتا ہے، اس کو کہیں بھولتے نہیں ہے. مرغا بےچارا دان دیتا ہے، مرغی دان دیتی ہے تو یار وہ ہزار مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. لوگوں کی بھی کیا منطق ہے یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ عزوجل، میں نے ماہ رمضان کی تیاری کے لیے آپ کی تخلیق شدہ کتاب فیضان رمضان کا ایک بار مطالعہ کیا. جب آپ کی دعا کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی تو دوبارہ میں نے فیضان رمضان کا مطالعہ کیا. صاحب دعا فرمائیں میری صاحب مغفرت ہو جائے، جنت البقیع میں ایمان و عافیت کے ساتھ مدفن نصیب ہو جائے.
آمین آمین ماشاءاللہ. ہاں میں نے کوئی وہ دعا کی تھی کہ فیضان رمضان وہ دعا کا کلپ بھی جاری ہوا تھا.
جی جی ہمارے پاس تیار ہے.
اچھا میری درخواست ہے کہ رمضان شریف کے چاند سے پہلے پہلے فیضان رمضان جو ہے یہ پوری پڑھ لیں، اگر اس بار نہیں پڑھی تو، اور ہر سال پڑھنی ہے یہ تو تازہ ہو جائے نا مسائل فضائل بھی، اور رغبت ہوگی رمضان شریف کی عظمت بڑھے گی اور مسائل بھی تازہ ہو جائیں گے، تو غلطیاں ہو رہی ہوں گی تو سامنے آ جائیں گی، غلطیوں سے بچنے کا ذہن بن جائے گا کہ یہ تو لکھا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے روزے میں، تو یوں بچت ہو جائے گی، فائدے بہت ہیں، ثواب بھی ہے، بنیت ثواب پڑھیں گے تو. کیا دعا سنائیں گے آپ؟
جی آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو فیضان رمضان کتاب پڑھنے کی دعا سناتے ہیں.
یا اللہ پاک، جو کوئی ماہ شعبان میں پوری فیضان رمضان پڑھ لیا کرے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا، جب تک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. اور اے اللہ پاک اس کو زندگی میں کم از کم ایک بار رمضان مدینہ بھی دکھا دے. میرا جو مدنی بیٹا یا جو میری مدنی بیٹی کسی امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، یا کسی بھی دوست کو، برادر کو تحفتاً پیش کرے، اسلامی بہن اپنی سہیلی کو پیش کرے، یا اپنے محلے کی اپنے محرم کے ذریعے امام خطیب صاحب کو بھجوا دے، اپنا نام ظاہر نہ کرے اور بھجوا دے ثواب کے لیے، یا اللہ پاک اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مکتبۃ المدینہ کی فیضان رمضان صفحات 560 اور ہدیہ کوسٹ قیمت 530 روپے. یہ ضرور پڑھیے گا اور ہم کو نیتیں بھیجیے. اگر نیتیں کچھ آ گئی ہیں تو کل بھی اعلان کیا تھا تو یہ بتا دیں کتنی نیتیں آئی ہیں، اگر نہیں آئیں تو پھر انشاءاللہ آئندہ ہفتے باری آئی نیتوں کو بیان کرنے کی. عیسائی بھائی اپنے ذمہ داروں کو، شعبہ استعمال اعمال کے ذمہ دار کو، اور عیسائی بہنیں شعبہ استعمال اعمال کی ذمہ دار عیسائی بہن کو نیتیں بھجوا دیں کہ آپ انشاءاللہ رمضان شریف چاند تک پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پھر چاند نظر آیا اور کچھ صفحے باقی رہ گئے تو بھلے پڑھ لیں، پوری کر لینا جتنا جلدی ہو سکے رمضان شریف کے آغاز میں پوری کر لینا.
ماشاءاللہ کئی ذمہ داران نے پیغام بھیجا ہے کہ پڑھ چکے ہیں، کئی جاری بھی ہے
ماشاءاللہ. اور یہ دیوانہ جس کا آپ نے بھی چلایا تو کمال کا ہے نا، ایک بار پڑھ چکے تھے پھر دوسری بار پڑھ لی، سبحان اللہ. اللہ ان کو علم دین کا بہت بڑا ذخیرہ عطا کرے، جذبہ ہے نا ہر، تو یہ مطالعے کا جذبہ دینی کتابوں کے اس سے علم، ارے علم حاصل ہوتا ہے، علم بڑھتا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو بے حساب بخشے اور 12 مرتبہ رمضان مدینہ دکھائے. آمین بجائے خاتم النبی.
ہمارے حیدرآباد سٹی مشاہد کے جو نگران ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو 205 نیتیں مل چکی ہیں. الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ. ہے تھوڑا یہ نہیں دیتے اس میں ٹائم، وہ یار واٹس ایپ جو نہیں ہے یہ سارا ٹائم کھا جاتا ہے، کیا کریں وقت لائیں کہاں سے، فیضان سنت کہاں سے پڑھیں گے، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا، سارا اس میں چلا جاتا ہے وقت، اس کے لیے ٹائم ہے. نماز بھی جلدی جلدی نمٹا کر اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے، اس سے تھوڑا وہ جان چھوٹے، یا جان کم ہو پوری نہ چھوٹے تو تھوڑا کم کریں گے نا جان اس میں کھپانا تب بھی تھوڑا ٹائم مل جائے گا, تلاوت قرآن بھی کرنی ہے اور رمضان کا تو ہم نے ویسے بھی وہ ہدف دیا ہے کہ 3 قرآن پورے ماہ رمضان میں ختم کرنے, تراوی کے علاوہ 3 قرآن کریم ختم کرنے, اور یہ مطلب بیسٹ ممتاز, اور 2 قرآن کریم ختم کرے پورے مہینے میں تو بیٹر, بیسٹ بیٹر یعنی بہتر, اور 1 ختم کرے تو پھر یہ مناسب یعنی گڈ. تو یہ بھی نیتیں بھیجنی ہیں کہ آپ قرآن کریم ختم کریں گے, 3 کریں گے, 2 کریں گے یا 1 کریں گے. اسی طرح اپنے اپنے سائی بہن سائی بھائی اپنے اپنے ذمہ دار کو یہ دیں انشاءاللہ تو ترکیب بن جائے گی, اور قرآن کریم کی تلاوت کی تو نیتیں آ گئیں ماشاءاللہ. دعوت اسلامی والے وہ عاشقان قرآن بھی ہیں الحمدللہ, جب بھی تو اتنے حافظ تیار کر دیے دعوت اسلامی نے, لاکھوں حافظ تیار کر دیے اللہ کی رحمت سے, اور حافظ کی تیاریاں یعنی پروڈکشن جاری ہے سارا سال اللہ کی رحمت سے. حافظ نہ ہو وہ بھی پڑھے, سب پڑھیں. تو 3 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد جو مجھے یہ دی گئی ہے, یہ اپنے ماہ شعبان شریف میں 19 مارچ 2022 سے 15 شعبان شریف 1443 ہجری آج 15 تک یہ مطلب یعنی یہ نیتیں ہیں سمجھو ملی ہیں. 3 قرآن کریم تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائی 28,611, اور اسلامی بہنوں کی تعداد اونلی 292, بہت کم ہے. اسلامی بہنیں بس وہ جمع کرنے کا مسئلہ ہے, اسلامی بہنیں اگر ذمہ دار اسلامی بہنیں تھوڑا کوشش فرمائیں گی تو انشاءاللہ نیتیں ملیں گی. 2 قرآن کریم کی تلاوت اسلامی بھائیوں کی تعداد, یہ اس کے علاوہ ہے, وہ تو ہوگا 28,000 والے, اب وہ 7,511 ماہ رمضان میں 2 قرآن شریف. اسلامی بہنیں 453, اور قرآن کریم کی تلاوت کی 1 قرآن کریم پورے مہینے میں پڑھنے والوں کی تعداد 23,171 اسلامی بہنیں 1,273. کل تلاوت کرنے والوں کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 59,293 یعنی سمجھو کہ 60,000 تک پہنچ رہے ہیں, 60,000 طرف بڑھ رہے ہیں, اور عیسائی بہنیں ٹوٹل 2018 یعنی کہ 2018 وہ 60,000 اور یہ 2,000, بہت فرق ہے, عیسائی بہن بہت کم ہے. ٹوٹل عیسائی بھائی عیسائی بہنوں کی نیتیں 61,311, ماشاء اللہ عیسائی بہنیں بھی کوشش کر کے کارکردگی بڑھائیں اور جمع کریں اور درست کارکردگی دینی, اور نیت وہی لکھوائے جس کی نیت ہو, دیکھوں گا کوشش کروں گا. کوشش کرنے کو نیت نہیں بولتے, نیت بولتے ہیں وہ فائنل ڈیسیزن, میں نے یہ کرنا ہے, اب نہیں کر سکا تو نیت کا ثواب ملے گا, ورنہ یہ کہ نیت ہی نہیں ہے, دیکھوں گا سوچوں گا موقع ملا تو پڑھ لوں گا, یہ نیت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, ماشاء اللہ ویری گڈ ہے نا, کل ہی تو اعلان ہوا ہے شاید, یہ کل ہی اعلان ہوا ہے قرآن کریم
جی
کے تعلق سے, اور رات کو اعلان ہوا ہے
جی,
تو 12 گھنٹے کے اندر اندر 25 گھنٹے کے اندر اندر اتنی ساری نیتیں آ گئی ہیں, اللہ کرے گا تو تعداد بڑھے گی اس میں انشاءاللہ القریب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نیتیں لکھوائیں, آپ گھبرائیں نہیں کہ وہ ریا ہو جائے گی, ریا اگر واقعی کسی کو ریا تنگ کرتی ہے اس سے, یہ ریاکاری میں پڑے گا کہ جس کو بتا رہا ہوں یہ مطلب. تو یوں کریں کہ آپ کسی ایسے گھر کے کسی فرد سے کہ جس کو پتا ہو کہ آپ پڑھیں گے, بس ہوتے رازدار, وہ نام نہ لیں کچھ بھی نہ, وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ دو نیتیں لکھ لو یا کسی نے مجھے بتایا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کہ آپ اس کے لیے کسی ہیں, اپنے لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بتایا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیت تین قرآن کی یا دو قرآن پاک کی لکھ لو, ایک کسی کی ایک نیت لکھ لو, یہ بھی اس میں حرج نہیں ہے, کسی نے مجھے کہا ہے یہ نہ کہیں. تو اس طرح محتاط الفاظ جو سچ ہوں تو اپنا نام چھپانے کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جتنا فگر زیادہ آئے گا ہم بتائیں گے, لوگوں کو اس سے جوش پیدا ہوگا تو مزید تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی. اور ابھی تو یہ ہو سکتا ہے خالی پاکستان کی ہو, باہر ملک والے بھی ہو سکتا ہے کہ حرکت میں آئیں, اوور سیز کی مجلس یہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے اگر اس میں ہی شامل نہیں ہے تو, ہے تو مجھے پتا نہیں ہے, لکھا ہوا نہیں ہے. تو سب مل کے پوری دنیا میں تلاوت قرآن اتنی کرے اتنی کرے اتنی کرے کہ شیطان جب باہر نکلے نا تو قید میں ہوتا ہے, باہر نکلے تو سر پٹک پٹک کر دیواروں میں زخمی ہو جائے گا, آؤ میں بند ہوا تو یہ تو قرآن کریم کھول لیا ان لوگوں نے, یہ سب تلاوت میں لگ گئے, ابھی کیسے ہاتھ میں آئیں گے, انشاءاللہ نہیں آئیں گے. جا تو جھک مارتا رہے, ہم تو تیرا منہ چڑاتے ہوئے آقا کے پیچھے 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 جنت میں داخل ہو جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلوا علی الحبیب.
یہی گئے آرزو تعلیم قرآن
حبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ, نو ماہ کی بچی بریرا, 14 ماہ, ماشاءاللہ بریرا بنت کامران اتاری, عمر تو نہیں لکھی, آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ, 14 ماہ کی بچی اللہ اللہ کر رہی ہے, کیا بات ہے. داؤد اسلامی کی بھی کیا مدنی باہر ہیں, وہ عقل میں آوے نہیں آدمی, اس کو کون مطلب یعنی کہ یہ بولے کہ اندر کو مشین تو فٹ نہیں ہو سکتا, یہ تو ماشاءاللہ پھر بھی 14 ماہ کی ہے, بہت چھوٹے چھوٹے بچیاں بچے, وہ چند دنوں کے, میرا خیال حاجی یافور کی بچی 7 دن کی تھی اور اللہ اس کے زبان سے ادا ہوا تھا, یہ یاد پڑتا ہے شاید 7 دن کی بنت یافور یا ابن یافور, 7 دن کا تھا یا پتہ نہیں 40 دن کے تھے, بہت چھوٹی بچی یا بچہ تھا,
بنت یافور,
بنت یافور 2 ماہ کی تھی, 2 دن کی,
یافور بھائی لکھ کر بھیجتے ہیں, تحریر لکھ کر بھیجتے ہیں,
2 دن, 6, 5 دن, 4 دن, ایسا کچھ
ایسا,
بہت چھوٹی ہے, انبلیویبل. یہ اس کا بھاگنا اسکرین پر ہم نے سنا, یہ چلا تھا مطلب وہ ویڈیو چلتی تھی, 2 گھنٹے کی,
41 گھنٹے, 41 گھنٹے یہ ان کے انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے.
اچھا
41 آور,
تقریباً 41 گھنٹے, 41 آورس, اللہ اللہ, انبلیویبل. یہ وہ لفظ اللہ, یہ ہمارا اسلام سچا ہے, جب اللہ چاہتا ہے بچے کی زبان پر اپنا نام جاری فرما دیتا ہے. الحمدللہ, جو غیر مسلم سن رہے ہیں اسلام کے دامن میں آ جائیں, انشاءاللہ دین و دنیا کی برکتیں, دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی, ورنہ آخرت تو گئی.
میں وہ ساؤتھ افریقہ جو بھی ان دنوں حاضری تھی میری دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے طور سے, تو سوویٹو میرا جانا ہوا تھا. سوویٹو یہ مطلب ہمارے جو مسلم کمیونٹی بھی وہاں رہتی ہے جنہیں ہم بلالی کہتے ہیں, غیر مسلموں کی آبادی وہاں بہت زیادہ ہے. یہ سب سے بڑی ساؤتھ افریقہ کی سب سے بڑی بلیک ٹاؤن شپ کہلاتی ہے. وہاں پر الحمدللہ مسجد ہے ہماری فیضان ابو عطار, آپ کے والد صاحب کے نام پر ہمارے بلال اسلام بھائی نے مسجد وہاں ساؤتھ افریقہ والوں نے بنائی ہے. اور آپ نے دیکھا ان اسلام بھائی سے ملے بھی وہ جو ہمارے ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں بلالی,
وہ ایک دو بار آئے تو سحری بھی ساتھ کی تھی,
ہم نے کھانا بھی ساتھ کھایا تھا.
جی
تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس فیضان ابو عطار مسجد میں چونکہ بڑی آبادی وہاں غیر مسلموں کی ہے, تو تقریباً کم و بیش روزانہ دو غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں.
ایوریج
ایوریج مہینے کی یوں سمجھے ایوریج 60-63 لے لیں اگر نسبتوں کو بات کریں, اور مطلب یوں سمجھے کہ اگر ہم یوں بات کریں تو سال کے 700 سے زیادہ اس مسجد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان بنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین.
سبحان اللہ.
تو میری وہاں میں گیا تھا تو وہاں جیسے میں پہنچا تو بیٹا تو انہوں نے ایک افریقی بچے کو تیار کیا ہوا تھا, وہاں کا مدنی منا تھا ساؤتھ افریقن, اس نے نعت سنائی. وہ نعت جو اس نے سنائی ہمیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا, تو مجھے آج پتہ, میں نے بھیجی تھی ہماری کلپ اسلامی بھائیوں کو کہ یار اس کو دیکھ بنائے, تو مجھے آج پتہ چلا کہ آج یہ دوپہر کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے آپ کا مدنی چینل, اس میں یہ مدنی گلدستہ پیکج چلا ہے, مجھے بھی بتایا کسی نے. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جیسا بھی آپ نے کہا دعوت اسلامی نے کیا کا کیا بنا دیا. اس پر میری یہ گئی ویڈیو کے لیے بہت مختصر سا ہوگا, مگر وہاں مطلب میں کہوں کہ اس بچے نے سب پر رقت طاری کر دی. اور کیا ہوا آئیے دکھاتے ہیں.
دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس سے شورہ کے نگران مولانا محمد عمران طریقہ نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کے لیے ساؤتھ افریقہ سفر ہوا, جہاں سنت بڑے اجتماعات اور دیگر دینی کاموں میں مصروفیت کا سلسلہ رہا. اسی سفر کے دوران ساؤتھ افریقہ کے سٹی جوہانسبرگ کے ایریا سوویٹو میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان ابو عطار میں نگران شورہ مولانا محمد عمران اتاری کی تشریف آوری ہوئی, جہاں نگران شورہ کی مقامی افریقن اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ رہا. اس موقع پر ایک بچے نے یاد مدینہ میں اشک باری کرتے ہوئے کلام پڑھا. باری کے ساتھ کلام پڑھنے پر اسے کیا خوشخبری ملی, اس حوالے سے نگران شورا نے بتایا.
الحمدللہ ان کے مدینے جانے کا انتظام ہو سکتا. بچے کو الاؤ نہیں ہوگا تو جو ان کے ساتھ الاؤ ہو اس کو بھی انشاءاللہ بھیجنے کا انتظام ہوگا.
ماشاءاللہ یہ سر وہ لفظ مدینہ جو ہے نا یہ کومن ہے. اب یہ اردو سپیکنگ نہیں تھے, یہ آپ کے سامنے تھے وہاں کے مقامی, لیکن وہاں اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھے کلپ میں کہ یہ لوگ اردو میں رٹ کر بعض اوقات کے الفاظ آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں. یہ پڑھتے ہیں نعت شریف پڑھیں گے, صلوات و سلام پڑھتے ہیں, یہ اس طرح بھائیوں کے ساتھ مل کر جن کو جذبہ ہوتا ہے وہ یاد کر کے وہ رٹ کر کے. اب پورا کلام تو ذرا اردو والوں کو نہیں سمجھ میں آتا, ان کو بھی ہو سکتا ہے پورا کلام نہ سمجھ میں آتا ہو, لفظ مدینہ سب کی سمجھ میں آتا ہے, یہ کومن ہے. یہ ماشاءاللہ اس نے مدینہ کی محبت میں کلام پڑھا اور جو روتا اس کا کام ہوتا ہے, رو پڑا اور مدینہ کا انتظام جانے کا بس ظاہر ہوا ہے. اب جب یہ جائیں تب سچے, پہنچے تب سچے, اللہ کرے کہ مدینہ میں حاضری سے مشرف ہوں. ان کے ساتھ جو کوئی بھی ہوگا والد وغیرہ بھائی یا کوئی بھی جانا, چھوٹے ہیں نا ان کو نہیں دیں گے ویزا, اکیلے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللهم
اللهم
بلغنا
بلغنا
رمضان
رمضان
بصحة
بصحة
وعافية. صلو علی الحبیب صلی اللہ. ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, قیامت کے دن سب سے پہلے کس گناہ کے متعلق سوال ہوگا؟ جواب, قتل کے متعلق. ذلو اعمال میں جیسے نماز کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا, تو یہ حقوق العباد کے تعلق سے جو معاملات ہیں اس میں قتل کے متعلق سوال ہوگا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں یا تبعی تابعی؟ جواب, تابعی. تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کے ساتھ زیارت کی ہو, صحبت اٹھائی ہو, پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے وہ رخصت ہوئے. اور پھر اسی طرح تابعی کی جس نے زیارت کی یا صحبت اٹھائی اور ایمان کے ساتھ اور پھر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے, تو وہ تبعی تابعی کہلائے. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی صحبت اٹھائی, تو یہ تابعی تھے. سوال نمبر تین, جمعرات اور جمعہ کا روزہ کتنے ہزار برس کے روزوں کے برابر ہے؟ جواب, 10,000 برس کے روزوں کے برابر. یہ سارے سال میں جب بھی رکھیں جمعرات اور جمعہ, جمعے کے ساتھ یا تو جمعرات ملا لیں یا ہفتہ ملا لیں, دونوں صورتوں میں یہی فضیلت ہے, 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہے. درست جوابات دینے والوں کی سلیکٹڈ نام, حسنین بن شاہد اتاری ناظم آباد کراچی, بنت امام شیخ اتاریہ پنیالہ, بنت اللہ بخش اتاریہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان, بنت عبد القیوم ٹنڈو جام, بنت جاوید ملتان شریف, بنت مزمل حسین اتاریہ شاد باغ لاہور, ولید اتاری حیدر آباد. تمام درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ولید اتاری حیدر آباد. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. ناظرین سے مزید سوالات, یہ آئندہ ہفتے عشاء کی اذان سے پہلے تک یہ دے دینے ہیں ٹیکسٹ میں. عیسائی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھے, عیسائی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک, بیان کے دوران کون سی انگلی سے اشارہ فرماتے تھے؟ سوال نمبر دو, کیا ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ سوال نمبر تین, دل کی سختی کے کوئی دو اسباب بتائیے, دو ریزنز بتانے, صرف ریزنز تو بہت ہیں جس سے دل سخت ہو جاتا ہے, تو دو آپ نے لکھ کر دینے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چھک کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے سننے کی کا بیان ہوتا ہے اور پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے. اس ہفتے میں, اس ویک میں جو ہم کو پڑھنا ہے, آئیے سنتے ہیں دعا عطار.
تندرستی 1000 نعمت ہے, ہم تو پر 80% امراض پیٹ کی خرابی, زیادہ کھانے اور جو سامنے آیا اسے پیٹ میں ڈالے جانے سے ہوتے ہیں. دل کے امراض, فالج, برین ہیمریج وغیرہ عام طور پر
گھی تیل کے زیادہ استعمال کرنے سے ہوتا ہے. یا رب المصطفیٰ جو کوئی 1700 کا رسالہ تندرست رہنے کے فارمول ہے بڑھیا سن لے, اسے اپنی عبادت کے لیے اچھی صحت دے اور اسے خوب نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما کر بلا حساب مغفرت سے نواز دے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ماشاء اللہ, یہ مختلف اسلام بھائی کے ہاتھوں میں رسالے دی.
ماشاء اللہ, مرحبا.
لاسٹ ویک جو پچھلے ہفتے رسالہ تھا, مریض طبیب بن گیا. ہمیں جو کارکردگی ملی پاکستان میں اسلام بھائیوں کی تعداد 16,36,389, پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 7,90,121, اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,56,958, اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,65,856. ٹوٹل جو کارکردگی اب تک ہمیں ملی ہے 27,49,342. اور یہ جو اس بار رسالہ ہے تندرست رہنے کے فارمولے, تو یہ ذمہ داران کوشش کریں اور اس کی کارکردگی بھی جمع کروائے.
اس کے زیادہ ہو سکتے ہیں, 40 لاکھ کا عدد اگر اسلام میں پورا کر دیں.
ماشاء
اللہ, یہ دنیا کا فائدہ زیادہ ہے نا اس میں. اگر عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے تندرستی پانے کے نسخوں پر عمل کرے گا تو ثواب بھی ملے گا.
اور ماشاء اللہ آج کراچی میں عالمی مدنی مرکز میں ہمارے طلبہ کرام کی بھی ایک بڑی تعداد جامعۃ المدینہ کے الحمدللہ یہ بھی شریک ہیں یہاں پر.
الحمدللہ, ماشاء اللہ, ان کے تو امتحانات کا بھی سلسلہ ہے نا.
لیکن کافی فارغ ہو گئے, ان کے پورے ہو گئے.
ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے یہ دعا 3 بار پڑھ لی تو انشاءاللہ اس کو ایسا گویا لیلۃ القدر اس نے پا لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یا رب کریم، جو کوئی مجھے اپنے نیک اعمال کا حصال ثواب کرے اس پر بھی اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصا والدین مصطفی، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، امام اعظم ابو حنیفہ، حضور سرکار بغداد غوث اعظم، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت امام غزالی، اعلی حضرت صدر الشریعہ سیدی قطب مدینہ، حضرت مفتی احمد یار خان صدر الفاضل، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومی، اور جو کوئی شعبان المعظم کے ان رمضان شریف کے چاند ہونے تک فیضان رمضان مکمل پڑھ لے ان کو بھی یہ سارا ثواب عنایت فرما. اور جو کوئی ماہ رمضان شریف میں پورے مہینے کا اعتکاف کرے اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما. اور جو کوئی ماہ رمضان شریف میں کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرے اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ پاک نمازوں میں دل لگا دے، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نمازی بنا دے، دل لگا دے، سجدوں کی لذتیں عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اے اللہ پاک رمضان شریف کے پورے روزے، تراویح، ہر نماز سے مشرف فرما. یا اللہ پاک جو مسلمان روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، انہیں سچی توبہ نصیب فرما اور یہ پورے روزے رکھا کریں. الہ العالمین سب کے روزے قبول بھی، سب کی نمازیں قبول بھی ہوں. الہ العالمین گناہوں کی عادتیں نکل جائیں، ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، سچے عاشق رسول بن جائیں، عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء بن جائیں. مولا کریم ہمارا ایمان سلامت رہے، برے خاتمے سے بچائے. یا اللہ پاک برے خاتمے سے بچا. یا اللہ پاک قبر اور حشر کی تمام منزلیں آسان ہوں. اے اللہ پاک قبر میں گھبراہٹ نہ ہو. اے اللہ پاک قبر میں روشنی ہو. تیرے محبوب کے جلووں سے ہماری قبر آباد رہے. یا اللہ پاک محبوب کی شفاعت نصیب ہو اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عنایت ہو. جنت الفردوس میں تیرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنانا. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. جو آسیب زدہ ہیں یا جادو وغیرہ سے پریشان ہیں، یہ سب بلائیں آفتیں دور کر دے، صحت دے، راحت دے، عافیت دے. الہ العالمین جب تک جیئیں تیری رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں جیئیں اے اللہ پاک، تیری رضا والے کام کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، گناہوں بھری زندگی سے ہم کو چھٹکارا ملے، ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے، اے اللہ پاک ہمیں حج نصیب فرما، یا اللہ پاک اسی سال حج کی سعادت مل جائے، کوئی اسباب ہو جائے ہم حج کریں، میٹھا مدینہ دیکھیں، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ طواف کریں، سعی کریں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں جھوم جھوم کر گھوم گھوم کر درود پاک پڑھیں۔ الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے مشرف ہوں، عافیت ہمارا مقدر ہو، اے اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں، مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے، وطن عزیز کی حفاظت ہو، عالم اسلام کی حفاظت ہو، مسلمان ایک اور نیک بنے، مل جل کر عبادت کریں، نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں، یا اللہ پاک تمام امت کی مغفرت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
سے جو کانے ہاتھ اٹھائے ہے دعا کے واسطے، سے جو کانے ہاتھ اٹھائے ہے دعا کے واسطے،
یا
تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ